علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصر بھائی مانے ڈالے زمانے میں لطیفہ تھا کہ ایک جگہ کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی اور خاموش تھے. آپ دیکھ رہے ہیں خواتین موجود ہیں پر خاموش ہیں, کوئی آواز نہیں آ رہی ان کی. اچھا جناب, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض, مثل نوره كمشکات فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 46 تک یہ 12 آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اب ایمان, اس کی ضد کفر, اور پھر اس کے حوالے سے کچھ تمثیلیں بیان فرمائی ہیں. تین تمثیلیں آ رہی ہیں یہ رکوع نمبر 5 میں, اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع کی 6 آیتوں میں ایمان میں سے ایمان باللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مختلف مظاہر وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے. آیت نمبر 35 کے بارے میں یہ بات ابتدا میں عرض کی گئی تھی کہ ایمان کی حقیقت, ایمان ہے کیا, ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے, اس کے حوالے سے یہ بڑی بلیغ تمثیل ہے جو آیت نمبر 35 میں آئی ہے. پہلے اس کی تمثیل کو سمجھیے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال ایسے ہے, کمشکاتن جیسے کہ ہو ایک الماری, فیہا مصباح اس میں ہو ایک چراغ, المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ ہے ایک شیشے کے جار میں, شیشے کی قندیل میں. الزجاجت کا انہا کوکب دری, اور وہ شیشہ ایسا ہے یا وہ قندیل ایسی ہے گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, جلایا جاتا ہے وہ چراغ ایک بابرکت درخت سے, یعنی زیتون کے درخت سے. لا شرقیت ولا غربیہ, زیتون کا درخت ایسا ہے جو نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ ہی مغرب کی طرف ہے. یقاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار, اور اس کا روغن یعنی زیتون کا روغن وہ روشن ہونے کو تیار ہے اگر کبھی اس کو آگ میں نہ چھوا ہو. نور على نور, یہ ہے روشنی پر روشنی. یہدی اللہ لنوره من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت اس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, مثالیں بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, اسے کسی مثال کی ضرورت نہیں, اسے تو ہر چیز پتا ہے. تمثیل یہاں پر ہے ایک چراغ کی, چراغ ہے قندیل میں. قندیل میں کیوں, آپ جانتے ہیں کہ شیشے میں جب چراغ جلتا ہے تو پھر اس کی جو روشنی ہے وہ یونیفارملی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, اور شیشے میں کچھ میگنیفائنگ بھی تاثیر ہوتی ہے, وہ روشنی تھوڑی سی اور بڑھ بھی جاتی ہے. اور وہ یہ قندیل جس میں چراغ چل رہا ہے یہ رکھا ہوا ہے ایک الماری میں, اور اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے ایک زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے. وہ درخت ایسا ہے کہ جو نہ مشرق میں ہے باغ کے نہ مغرب میں ہے. اگر مشرق میں ہوگا تو صبح کے وقت سورج سے وہ خوب تمازت لے گا لیکن شام کے وقت محروم رہے گا. اگر مغرب میں ہوگا تو شام کو تمازت ملے گی اور صبح محروم رہے گا. اگر درمیان میں ہو تو صبح بھی ملے گی تمازت اور شام کو بھی ملے گی. اور وہ سورج کی سولر انرجی ہے جو کہ جذب ہوتی ہے درخت میں اور پھر بعد میں وہ کنورٹ ہوتی ہے کیمیکل انرجی میں, اور اس کیمیکل انرجی اگر زیادہ ہوگی تو اس میں زیادہ حرارت ملے گی, زیادہ ہیٹ انرجی ملے گی. تو وہ نہ باغ کے مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں ہے. روغن اس درخت کا اس قدر شفاف ہے کہ خود دوڑ کر وہ آگ کو پکڑتا ہے. بعض تیل ایسے ہوتے ہیں ان کو جلانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں, لیکن جیسے آج کے زمانے میں پیٹرول ہے تو وہ پیٹرول خود جو آگے بڑھ کے آگ کو پکڑ رہا ہے, یہ اس کی کیفیت ہے. اب یہ تمثیل کس چیز کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کو اجر عظیم عطا فرمائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ایک محذوف بیان کر کے ہماری مشکل حل کر دی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی بریکٹ میں ہے فی قلب المومن, اس کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں اس طرح سے ہے. یعنی یہاں پر نور سے مراد ہے ایمان. ایمان کو قرآن مجید نور کہتا ہے. میں ان شاء اللہ بھی آپ کو بعد میں قائد بھی سناؤں گا جس سے یہ بات آپ پہ واضح ہوئی کہ ایمان سے مراد ہے نور. اللہ تبارک و تعالی پر ایمان واقعتاً ایک نور ہے, اور اس نور سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ چیزوں کی حقیقت دیکھتے ہیں. روشنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے ظاہری روشنی, اس ظاہری روشنی سے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اندھیرا تھا آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, روشنی ہو گئی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی طریقے پر جب تک ایمان نہیں تھا تو آدمی چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر اور ان سے تاثر لے رہا تھا, اور اس کے حوالے سے اس کی ترجیحات تھی. جب تک میرے اندر ایمان نہیں ہے تو میرے نزدیک دنیا بڑی اہم ہے, اور چاہے بائی ہوکس اور بائی کروکس مجھے دنیا حاصل کرنی ہے. لیکن اگر ایمان ہو جائے تو پھر آدمی دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے, کہ دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ بالآخرت خیروں و ابقا. تو اشیاء کی حقیقت نظر آ جاتی ہے جبکہ دل میں ایمان آ جائے. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اور اشیاء کی حقیقت نظر آتی ہے دل کی آنکھوں سے, اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان حقیقی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. سورہ حجرات آپ پڑھ چکے ہیں کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے مزین کر دیا اور اسے اللہ نے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے مزین کر دیا ہے. پھر اقبال کا بڑا پیارا شعر کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کے نور سے ہم چیزوں کا ظاہر دیکھتے ہیں اور دل کے نور سے ہم چیزوں کی حقیقت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حج میں کافروں کے بارے میں, لا تعمل ابصار, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, ان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ اندھے ہو گئے. اگر وہ دل زندہ ہوتا, اور مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ پورا مر جائے, زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے, اگر دل زندہ ہوتا اور اس کے اندر اگر واقعتاً ایمان ہوتا تو اس سے یہ چیزوں کی حقیقت بھی دیکھ لیتے. ابو جہل کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہ کرتا, نوٹ کر لیجئے بعد میں, ابو جہل کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہ کرتا. اسی طریقے پر اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو وہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے دنیا اور اس کے مختلف مظاہر، روپیہ، پیسہ، جائیدادیں اور نام و نمود، دکھاوا، یہ اس کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے. تو یہاں پر اصل میں تمثیل کس چیز کی ہے؟ ایمان کی تمثیل ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ پر ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ زمین اور آسمانوں کا نور، کہ اس کی وجہ سے انسان کو اشیاء کی حقیقت وہ نظر آ رہی ہو. مثل نور ہی فی قلب المومن، اب یہ الفاظ محسوس ہے فی قلب المومن، اس کے ایمان کی مثال بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے. اب یہاں پر مشکات، مشکات سے مراد یہ ہمارا جو سینے کی ہڈیوں کا پورا پنجرا ہے، یہ الماری ہے. اس کے بعد فیہا مصباح، اس میں وہ چراغ جل رہا ہے، یہ مراد ہے نور ایمان جو کہ ہمارے دل میں ہے. اور المصباح فی زجاجہ، چراغ کس میں ہے؟ چراغ ہے شیشے کی قندیل میں. زجاجہ سے مراد ہے دل، قرآن پاک میں یہاں پر دل کو زجاجہ کہا ہے، یعنی شیشے سے تعبیر دی ہے. اور جو لوگ بالکل ہی اللہ سے غافل ہو جائے، جن کے دلوں پر زنگ آ جائے، جن کے دلوں پر پردے آ جائیں، اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کہا ہے؟ پتھر. فقست قلوبهم فهي كالحجارة، ان کے دل پتھر کی مانند ہے. اب آپ نوٹ کیجئے اقبال کو جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ترجمان القرآن ہے، اس نے کس طرح اپنے اشعار میں ان چیزوں کو جمع کیا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سامنے یہ قرآن کی پوری تفصیلات ہوں. کہ جب تک میں زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. اب زندگی کے حقائق کسے نظر آتے ہیں؟ ایمان سے. اور زجاج یہ بھی دل کے لیے ہے، سنگ کا لفظ یہ بھی دل کے لیے ہے. تو جب تک میں زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. اب یہ جو ہے وہ اتنی گہری گہری باتیں ہیں، جس کا اتنا تدبر ہو قرآن پر وہ باتیں وہی بیان کر سکتا. تو دل کو یہاں پر کہا گیا کہ وہ ہے قندیل. اسجاجت کانہا کوکبن، اب وہ دل اس قدر صاف اور شفاف ہے، اس پر جیسے حدیث میں آتا ہے دل پر زنگ پڑ جاتا ہے. آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دبا پڑتا ہے، توبہ کر لے دبا دل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہ دبا اور سے اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کلا بلغانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. تو ان کا دل اس قدر شفاف ہے گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ. یو قدم من شجرت مبارکت زیتونہ، یہاں فرمایا کہ وہ چراغ جلتا ہے مبارک درخت کے روغن سے جو کہ زیتون کا ہے. روغن سے مراد لی گئی ہے فطرت، وہ فطرت کے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ کی ہے جس پر کہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. کبھی بھی فطرت کا لفظ نیگیٹو معنی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. فطرت ایک اچھی چیز ہے، ہم کہتے ہیں اس کی تو فطرت ہی خراب ہے، کبھی نہیں کہنا چاہیے. ایک ہے فطرت، ایک ہے جبلت. جبلت جو ہے وہ ہمارے حیوانی وجود کی ترجمان ہے. جبلت کے تحت مجھے اچھے سے اچھی غذا چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، اچھا لباس چاہیے، جنسی جذبات کی تسکین چاہیے چاہے کہیں سے ہو جائے. فطرت کے بارے میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت روح کی ترجمان ہے. فطرت میں اللہ سے محبت، اللہ سے اللہ کی طرف جستجو، اللہ سے قربت کی خواہش ہے. تو یہاں روغن سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جو فطرت ہے. اور فرمایا کہ وہ درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسی کی فطرت سلامت رہتی ہے. کہ جو شخص تعصبات سے بالا تر ہو، وہ مشرق مغرب کے تعصبات میں نہ ہو، جہاں سے حق آئے وہ اس کو قبول کرے، اس کا اعتراف کرے. یہ نہ ہو کہ چونکہ حق وہاں سے آیا ہے لہذا ہم اس کو مانیں گے نہیں، تعصبات میں آ جائے تو پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہا نہ سمرکن، وہ اپنے آپ کو کسی خاص باؤنڈری کے اندر محدود نہیں کرتا، بلکہ ہر ملک ملک کے ماسک کے ملک خدا ماسک، ہر ملک میرا ملک ہے اس لیے کہ وہ میرے خدا کا ملک ہے. تو فرمایا کہ وہ تعصبات کا شکار نہیں ہے شرقی یا غربی، اور اس کی فطرت اتنی سلامت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر نور کو یا آگ کو جو ہے پکڑنے کو تیار ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی مثال سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلامت تھی، پولیوٹڈ نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ دور جہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، کبھی دور جہلیت میں زنا نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسی میں نے ان کے سامنے دعوت رکھی، ہر انسان نے ہر شخص نے میری بات سننے کے بعد تھوڑا سا وقت لیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھ کے دعوت کو قبول کیا. جیسے کہ لگتا ہے کہ پہلے سے انتظار میں تھے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ وہ یہ ہی میرے دل میں ہے. تو فطرت اگر سلیم ہو تو آدمی حق کو آگے بڑھ کے قبول کرتا ہے. اب جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی، اس سے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت بھی سلامت تھی، لیکن ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا تھا. کیوں؟ ابھی وحی نہیں آئی تھی. جب وحی آئی آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. کیسے؟ میں نے کہا تھا میں آپ کو آج کا ریفرنس دوں گا جس میں کہ اللہ نے ایمان کو نور قرار دیا ہے، سورۃ الشورى آیت 52. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بظاہر بڑی مشکل آیت ہے، نازک آیت ہے. ما تدری مل کتاب ولل ایمان. اے نبی، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. کتاب سے مراد احکامات، کیا شریعت کے احکامات ہے اور کیا ایمان ہے. ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا. نہدی بھی من نشاء، جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہدایت دیتے. اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو ایمان بھی مل گیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو کتاب یعنی احکامات شریعت بھی مل گئے. تو آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے. تو ایمان وہ نور ہے جو کہ دو نوروں سے مل کر بنتا ہے، نور فطرت اور پلس نور وحی. یہ دو نور ملتے ہیں جس سے بندہ مومن کے اندر ایمان حقیقی وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا نور علی نور، یہ ہے نور پر نور، یہ ہے روشنی پر روشنی. سلمان فارسی کی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور فطرت سلامت تھا. اگر ایران میں اپنے والد کے گھر پر رہتے تو خوب عیش کرتے، بہت بڑا پروہت تھا والد، لہذا گدی تیار تھی ان کے لیے، وہ پوری کی، اور لوگ آتے ہاتھ چومتے نذرانے پیش کرتے، اور وہ پھر کہانت کا چکر چلا کر اور عام کسانوں سے بھی نذرانے لیتے اور بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی وہ خلعتیں وصول کرتے. لیکن اللہ کے بندے نے وہاں سے نکلا ہے اور گرفتار ہو گیا، واپس لایا گیا ایران، قید خانے میں بند کر دیا گیا. پھر وہاں سے وہ نکلا ہے اور ٹھوکرے کھاتا کھاتا غلام بن کر مدینے کے اندر پہنچا ہے. کسی نے، قافلے والوں نے غلام بنا کے مدینے میں آ کے بیچ دیا، اور اس کے بعد پھر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. جو نشانیاں انہوں نے عیسائی راہبوں سے سنی تھی وہ نشانیاں انہوں نے پوری پائی. ایک دن آئے، کھجوریں پیش کی، کہا کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے کہا صدقہ میں قبول نہیں کرتا، کسی اور کو دے لی. پھر آئے، یہ ہدیہ ہے، آپ نے لے لی. پھر تیسرے دن آئے، اور ذرا پیچھے پیچھے جا کر آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اندر جھانک کر مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے تھے. اللہ کے رسول سمجھ گئے. آپ نے اپنی کمر کھولی، ان کو مہر نبوت دکھائی، اس کو چوما اور مسلمان ہو گئے. تو نور فطرت ان کا سلامت تھا، جیسے ان کے سامنے حقیقت آئی فوراً وہ ایمان لے آئے. تو یہ ہے ایمان کی حقیقت. پوٹینشلی اللہ کے رسول میں بھی ایمان تھا، فطرت سلامت تھی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی کسی غلط محفل میں شریک نہیں ہوئے. ایمان مکمل کس سے ہوا ہے؟ فرمایا ولیکن جعلناہ نورا نہدی بھی من نشاء، ہم اس قرآن کے ذریعے سے، ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی اب آپ ہیں جو لوگوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دے رہے ہیں. اب آپ جو ہے وہ ایک روشنی کا مینار بن گئے ہیں, نور کا مینار بن گئے ہیں, اب آپ کے ذریعے سے لوگ سیدھے رستے کی طرف آ رہے ہیں. فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, مثالیں اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سمجھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, مثالیں دینی پڑتی ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس کے بعد جو مومنین ہیں ان کی شان کیا ہے, فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسنہ, ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے, ویذکر فی حسنہ, اور اس گھر میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے, یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال, ان گھروں میں تسبیح کرتے ہیں اللہ کی صبح میں کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی وہ مرد, وہ جوان مرد, یہ ہے مومنین کا ذکر. ضمنی بات یہاں پر یہ آ گئی کہ مسجدوں کے حوالے سے بات آ گئی, ویسے تو مسجدوں کے حوالے سے اور بھی آداب ہے, انہیں صاف ستھرا رکھا جائے. یہ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کو اونچا رکھا جائے, نمایاں رکھا جائے. اگر کسی بستی کے اندر جھونپڑیاں ہیں تو مسجد بڑا جھونپڑا ہو تاکہ نظر آئے کہ باقی گھر لوگوں کے ہیں, یہ گھر کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. اگر کہیں پر کوٹیاں ہیں تو وہاں پر مسجد بھی ایسی نمایاں ہونی چاہیے. اس لیے مسجدوں کے مینار بنائے جاتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں مینار بنانا یہ فضول خرچی ہے, لیکن پھوکا ایک ہے کہ نہیں, مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں بری باتیں لکھی ہیں کہ مینار اس لیے ہوتا ہے تاکہ مسجد پوری آبادی میں اونچی ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے مکان اونچے کرتے رہتے ہیں, اب آپ مسجد کو تو ایک خرچ سے اوپر اونچا نہیں کر سکتے, تو مینار اونچا بنا دیتے ہیں تاکہ مسجد سب سے اونچی ہو. پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ مسجد کی جگہ ہے. بعض اوقات بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا, ہم سفر کر رہے ہوتے مسجد کو ہے کہ نہیں, کہ مینار صاحب ہے وہ اللہ کا گھر ہے, چلو بھائی دور سے آ گیا انڈیکیشن ہے. تو یہ مینار کو بھائی سمجھتے ہیں مینار کے تو بڑے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور یہ تو بڑی فضول خرچی ہے, تو یہ حقیقت نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ مینار اس حکم کے ذریعے سے ہے کہ اللہ کے گھروں کو اونچا کیا جائے اور دور سے معلوم ہو کہ اللہ کا گھر ہے, اور پھر لوگوں کو رہنمائی ہو جائے تاکہ انہیں اللہ کے گھر میں آنے کے لیے دقت نہ ہو. پھر فرمایا کہ ان گھروں میں اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. ویسے تو اللہ کے کئی نام ہیں لیکن اللہ کا اصل نام کیا ہے, اللہ. اذان میں آپ چھ مرتبہ کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, تو کون سے نام کا ذکر کیا آپ نے, اللہ. پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر اللہ کا ذکر دو مرتبہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر دو مرتبہ اللہ کا. تو گویا دس مرتبہ آپ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, کس میں, اذان میں. اور نماز میں تو بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز شروع کی تو اللہ اکبر, رکوع میں گئے تو اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ان گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے, ان گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, مراد یہ کہ نمازیں پڑھتے ہیں صبح کے وقت میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی. صبح تو ایک ہی نماز ہے اس لیے واحد آیا ہے وضو, اور شام میں جو کئی نمازیں ہیں تو اصیل کی جمع اصال آیا ہے, صبح کے وقت میں اور شام کے اوقات میں. رجال وہ جوان مرد, تو گویا اللہ کے محبوب بندوں کو مسجدوں سے خاص محبت ہوتی ہے. بڑی پیاری حدیث بخاری کی, قیامت کے دن سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. نمبر ایک, ایسا حاکم جو عدل کرنے والا ہو. نمبر دو, ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, مسجد میں جانے کے لیے بے چین ہو, مسجد سے خاص محبت ہو. نمبر تین, وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت گزار ہو, بڑھاپے میں تو آدمی پھر بھی اب سمجھتا ہے کہ اب پیاری ہے لہذا جاتے جاتے کچھ کر لوں، جوانی میں ہی وہ پارسا ہو نیک ہو. نمبر چار، وہ شخص کہ جو کسی سے ملے تو اللہ کی رضا کے لیے، تو ذاتی غرض نہ ہو، اور کسی سے کٹے تو کسی ذاتی مسئلے پر نہیں، اللہ کی رضا سے. نمبر پانچ، وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں. چھٹا، وہ شخص کہ جس کو کوئی صاحب جمال عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ساتواں، وہ شخص کہ جو اتنی رازداری سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کس نے کیا خرچ کیا. تو یہاں پر ذکر ہے جو وہ قلب ہو قلوب ہو معلقم بالمساجد، جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوں. تو یہاں فرمایا کہ وہ مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں غافل کرتی ان کو ان کی تجارت اور نہ ان کا کوئی سودا اللہ کے ذکر سے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کاروبار ہی اس طرح کا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ غافل ہوتے ہیں اللہ کے یاد سے، نمازوں سے لگے ہوئے ہیں کاروباری معاملات میں، نہ نماز کا ہوش ہے اور نہ اللہ کے احکامات کا پاس ہے. تو تجارت سے مراد تو ہے یہ مجبور کاروبار. اور ایک ہوتا ہے بعض اوقات وقتی سودا ہوتا ہے، اور وقتی سودے میں آدمی اتنا منہمک ہوگا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، ابھی کوئی اذان ہو گئی ہے اب نماز ہونی ہے 5:30 بجے، گاہک آ گیا اب میں لگا ہوا اس کے ساتھ تاکہ اللہ کرے یہ مجھ سے سودا لے لے اور نماز جاتی ہے تو جائے. تو نہ ان کا کاروبار اور نہ وقتی سودا ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتا. ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب اپنا واقعہ بتاتے ہیں سعودی عرب میں، چل رہی ہے کہ کچھ چیز ان کو خریدنی تھی تو کافی دیر تک کہتے میں تلاش کرتا رہا نہیں مل رہی تھی، تو اچانک ایک دکان پر وہ مل گئی. اب اس سے میرا بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا، بھاؤ تاؤ کے دوران اتفاق ہو گیا اتنی قیمت ہوگی. اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، اس شخص کا خلاص بس اب نماز کے بعد. کہ میں نے اس کے ہاتھ جوڑے کہ اللہ کے بندے میرا آدھا گھنٹہ اور ضائع ہو جائے گا، اب تم جاؤ گے وضو کرو گے نماز پڑھو گے پھر واپس آؤ گے، ہماری بات کیا ہوگی، مجھے ایک چیز دے دو. کہ اللہ کا نہ، تو بات تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہاں پر کہ جنہیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بندہ ایسا تھا کہ اس نے مجھے نہیں دیا اس نے، اور پہلا وہ خلاص اذان ہو گئی ہے بس، اور وہ دکان بند کر کے بس چلا گیا. تو انہیں ان کی تجارت اور وقتی سودا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، بائی کام صلاح اور نماز قائم کرنے سے، بائی تا زکا اور زکات دینے سے. یہاں ذکر سے مراد احکامات شریعت ہے. تجارت میں، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، غلط بیانی نہیں کرتے، یاد رکھتے ہیں، کم نہیں تولتے، تو ان کی تجارت، ان کے وقتی سودے انہیں اللہ کے احکامات سے غافل نہیں کرتے، نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے. اس سب کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ وہ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس روز پلٹ دیے جائیں گے دل بھی اور نگاہیں بھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مومن عمل کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، پتنی قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں بعد میں عمل ضائع نہ ہو جائے. منافق بے عمل ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے اللہ بڑا غفور بڑا رحیم ہے بخشنے والا. تو فرمایا اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس روز کے الٹ کیے جائیں گے دل اور نگاہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین عمل دے اس عمل کا جو انہوں نے کیا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ انہیں مزید عطا کرے اپنے فضل سے. اجر وہ ہوتا ہے جس کا آدمی حقدار ہے، جزا یا اجر، اور فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر حق کے ملتا ہے. آپ نے طے کیا کہ اس کام کی مزدوری 200 روپے ہے، کام ہو گیا اچھا ہوا، آپ نے بجائے 200 کے 250 دے دیے، 200 روپے جزا ہے اجر ہے اور بسی 50 روپے یہ فضل ہے، تو اللہ دونوں چیزیں دے گا. فرمایا تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے اس عمل کا جو انہوں نے کیا، وہ یزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید عطا کرے اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ تو نقشہ تھا ان مومنوں کا کہ جو مومن بھی ہیں اور خلوص کے ساتھ جو عمل بھی کر رہے ہیں. اب ایک تفسیر آ رہی ہے اس بد نصیب کے لیے کہ جو ایمان سے تو محروم ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے. اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل ہو سکتی ہے کافر، لیکن آپ جانتے ہیں بہت سارے کافر بھی ہیں جو کہ خدمت خلق کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی وہ یتیموں کے لیے اور بیماروں کے لیے اور قیدیوں کے لیے انگریز ہے، عیسائی ہے، فلاں ہے، اور یہ بہت کام کرتا ہے. ایک ہے منافق، اندر ایمان نہیں ہے دل کے لیکن نماز وہی پڑھ لیتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں سورہ نساء میں، جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے. اس لیے کہ خرچ کس لیے کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، دنیا میں مجھے میں نمایاں ہو جاؤں، تو نہ میں نے وہ خرچ اللہ کے لیے کیا اور نہ آخرت کے لیے کیا. تو یہ تمثیل ان تینوں کرداروں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے بھی اور ریاکاروں کے لیے بھی. فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو حقیقی ایمان سے محروم ہے، قلبی ایمان سے محروم ہے. یعنی کافر تو خیر ہے، منافقین کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، سورہ منافقون میں. اور میں نے عرض کیا کہ دکھاوا کرنے والے کے لیے بھی فرمایا قرآن مجید میں اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں. تو مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ سراب بقیعت، جیسے کہ سراب ہو کسی چٹیل میدان میں. پی یہ اصل میں کہتے ہیں، پی ان عربی زبان میں کہتے ہیں میدان کو، جیسے جنت البقیع یہ قبرستان کا نام ہے مدینہ میں، تو یہ وہ باغ جو کہ ایک میدان میں ہے، یعنی قبر کو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے. تو اس نے ذن رکھا کہ بھائی یہ باغ ہے، یہ اس میں ذن ہے کہ یہاں پر نیک لوگ مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ واقعتاً اس قبرستان کو جنتی بنا دے. تو جنت البقیع، تقیع میدان. تو شراب کو آپ سب سمجھتے ہیں، شراب کیا ہوتی ہے؟ چمکتی ہوئی ریت. دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، پانی ہوتا نہیں، ریت چمک رہی ہوتی ہے. آج کل آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کس پہ؟ سڑکوں پر لانگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے آگے فلش چمک رہی ہے، پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ کسی چٹیل میدان میں ہو شراب. یحسبہ الظمآن ماء، ایک شدید پیاسا، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، ظمآن بہت زیادہ پیاسا، ایک شدید پیاسا سمجھتا ہے اس کو ماء پانی. حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک جب وہ اس کے پاس آیا، لم یجدہ شیئا، اس نے اسے کچھ بھی نہ پایا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور اس نے پایا وہاں پر اللہ کو. فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا. یہ ہے کافروں کی نیکیوں کی مثال، ان کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتا ہے. یہ ہے مثال منافقین کی نیکیوں کی، یا دکھاوا کرنے والے. اب ایک حدیث ہے جو کہ اس آیت کو بڑا اچھا سمجھاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 اشخاص کا معاملہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. ایک وہ تھا جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا، دوسرا سمجھا جاتا تھا عالم دین، اور تیسرا سمجھا جاتا تھا بڑا سخی، اور وہ بڑے مطمئن ہوں گے ہماری بڑی بڑی نیکیاں. جب وہ وہاں پر پہنچے گی اللہ کے پاس، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ میں نے اپنی جان آپ کی راہ میں قربان کر دی. اللہ کہے گا نہیں، تم نے سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تعریفیں وہ ہو گئی، اسے اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہی معاملہ عالم دین کے ساتھ ہوگا. وہ عالم کہے گا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، میں نے قرآن سیکھا، اور میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا. اللہ کہے گا تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کرے، تمہیں تمہارا مقصود مل گیا. یہی معاملہ ہوگا اس صاحب خیر کے ساتھ بھی، جو خرچ تو کرتا تھا لیکن اپنے خرچ کو اس دکھاوے کے ذریعے سے نمایاں کرتا تھا. تو دیکھیے کیسی تمثیل ہے یہاں پر، کہ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا، لم یجد شیئا، وہاں پر اس نے کچھ بھی نہ پایا، اس نے کچھ بھی نہ پایا. وجد اللہ عندہ، وہاں پر اس نے پایا اللہ کو. فوفاہ حسابا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ اللہ حساب کرنے میں بہت تیز ہے. اب تیسری تمثیل اس بدنصیب کی، کہ نہ ایمان ہے اور نہ عمل ہے، کوئی ظاہری دکھاوے کی بھی نیکی نہیں ہے، کوئی ملمے کی چمک بھی نہیں ہے. ان کی مثال او کا ظلمات فی باہر اللجین، یا ان اندھیروں کی مانند جو ہو کسی گہرے سمندر میں. یخشاہ موج من فوقہ موج، چڑی آتی ہے اس سمندر کے اوپر ایک موج، اس کے اوپر سے ایک اور موج. من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر ہے بادل. اب یہ بڑی بلیغ تمثیل ہے اندھیروں کی. اندھیرا کہاں ہے؟ گہرے سمندر میں. سمندر بھی طغیانی پر ہے اور موج پر موج آ رہی ہے. آسمان پر بھی بادل ہیں تاکہ سورج یا رات میں چاند ستاروں کی روشنی بھی نہ آ سکے. اس آیت کو پڑھ کر ایک فرانسیسی ایڈمرل مسلمان ہوا تھا. اس نے پوچھا کہ کیا محمد نے سمندر کے سفر کیے؟ کہا کہ نہیں کیے. کہا کہ یہ مثال تو وہ دے سکتا ہے کہ جس کو بڑا وسیع تجربہ ہو سمندری اسفار کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا ظلمات بعضہا فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اتنے اندھیرے ہیں کہ اذا اخرج یدہ، جب اس نے اپنا ہاتھ نکالا، لم یقد یراہا، وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، یعنی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. وبل لم یجعل اللہ لہ نورا، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو نور عطا نہ کرے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور، کوئی روشنی نہیں ہے. ابھی مزید چھ آیتیں اور ہیں ایمان ہی کے موضوع پر، اور ان چھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے. فرمایا الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بطور صافات، اور پرندے بھی اپنے پر کھولے ہوئے، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہاں تک کہ پر کھولے ہوئے پرندے بھی. کل قد علم صلاته وتسبيحه، اور ہر شے جانتی ہے اپنی نماز کو بھی اور اپنی تسبیح کو بھی. اب یہاں پہ صلات سے مراد لہو معنی صلات کے، یعنی اپنی دعا کو بھی، اپنے وظیفے کو بھی. جیسے ہماری نماز ہے، ایسے ہر مخلوق کی کوئی نماز ہے، کوئی اللہ سے اس کا لو لگانے کا ذریعہ ہے. تو ہر شے جانتی ہے اپنے وظیفے کو بھی، اپنی تسبیح کو بھی. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. ہر چیز کے بارے میں اللہ کو پتا ہے. ایک چونٹی کیا کر رہی ہے اللہ کو پتا ہے. اندازہ کرے اللہ کا علم کتنا وسیع ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الم تَرَى
الم ترى ان اللہ یزکی صحابہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے، بظاہر ہوا لا رہی ہے لیکن کون ہانک کے لاتا ہے؟ اللہ، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ملا دیتا ہے، آپس میں مل جاتے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہے تہ بتہ. اب یہ چیز آج تو معلوم ہے کہ بادل بھی تہ بتہ ہوتے ہیں، کیسے معلوم ہے؟ ہم نے آسمانی سفر شروع کر دیا تو ہمارا جہاز اوپر جاتا ہے، اوپر بھی بادل ہوتے ہیں، نیچے بھی بادل ہوتے ہیں، تہ بتہ ہیں. اس زمانے میں کیسے معلوم ہوا؟ معلوم ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، ورنہ بھی انسان کو تجربہ نہیں ہوا تھا کہ بادل تہ بتہ ہیں. فطر البتہ یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ نکلتا ہے میہ یعنی بارش ان بادلوں کے بالکل بیچوں بیچ سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور نازل کرتا ہے اللہ آسمان سے یعنی پہاڑوں سے. فیہا من بردٍ، کہ جس میں ہوتے ہیں اولے، یہ بادل بھی پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو پہاڑ ہے یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑیں گے. بطل الجبال ہی جامدۃ وہی تمر مر صحاب، تو یہ جو بادل ہیں یہ بھی پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ پورے پورے پہاڑ ہیں اولوں کے، اور ان سے اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے. یہ حیثیب بہی نہیں یشا، پھر اللہ تعالیٰ ان اولوں کو برساتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. وَيَسْرِفُ سے ہوں امن یشا، اور جس پر سے چاہتا ہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے. ایک آدمی کی کھیتی تباہ ہو گئی، پڑوسی کی سلامت ہے، کس کے فیصلے؟ اللہ کے فیصلے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں. فرمایا یقاد و سنا برقی یذهب بالابصار، اور قریب ہے کہ اس کی بجلی لے جائے آنکھوں کو. یہ جب بادل آتے ہیں پھر آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹکرانے سے آپ دیکھتے ہیں بجلی پیدا ہوتی ہے، ایک دم جو ہے آپ کو لشکی سی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بادل ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو ان کے ٹکرانے کی تھوڑی دیر بعد آواز بھی آ جاتی ہے، روشنی پہلے آتی ہے آواز بعد میں آتی ہے. تو قریب ہے کہ اس کی بجلی آنکھوں کو اچک لے، یعنی آنکھوں کو خراب کر دے، بینائی کو سلب کر لے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ الٹتا پلٹتا رہتا ہے کس کو؟ دن کو اور رات کو. کیا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، قدرت کے مظاہر. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، بے شک اس سب میں یقیناً سبق آموزی ہے آنکھوں والوں کے لیے، جو واقعتاً جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان ساری باتوں میں ان کے لیے سبق آموزی کا سامان ہے. ایک اور اللہ کی قدرت دیکھیے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو بنایا پانی سے. مٹی اور پانی یہ دونوں ملے ہیں تو ہر مخلوق بنی ہے، لیکن مخلوق کون سی؟ فرشتے نہیں، دابا کہتے ہیں اس کو جو کہ یہ زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں. تو اللہ نے ہر جاندار کو بنایا پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، پس ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، رینگتے ہیں. سانپ ہے اپنے پیٹ پر چل رہا ہے، رینگ رہا ہے. حشرات الارض ہیں، کیڑے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر. مرغی ہے، انسان ہے، بندر ہے، کھڑا ہو کے چلتا ہے، دو ٹانگوں پر چلتا ہے. ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر. اللہ کی قدرت کے تخلیق کے مظاہر ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ایمان کا مضمون مکمل ہوا. جس طرح پردے کا مضمون مکمل ہوا تھا تو یہی الفاظ آئے تھے، لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کر دی ہیں. باتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. جو قدرت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو پھر؟ تو فرمایا ہم نے تو واضح کرنے والی آیتیں نازل کر دی ہیں, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. اب اس کے بعد آیت نمبر 47 سے لے کے آیت نمبر 54 تک نظم جماعت کا مضمون ہے. نظم جماعت میں دو روشیں ہوتی ہیں, ایک منافقانہ روش اور ایک ہوتی ہے مومنانہ روش. دونوں روشیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. نظم جماعت کیا ہے؟ ڈسپلن, سموتات, سنو اور اطاعت کرو. تو جو اس کا پابند ہے مومن ہے, جو اس کا پابند نہیں وہ منافق ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ یہ آئے تو ہم سے بحث نہیں کریں گے. پھر ان آیتوں سے ہمارا کیا تعلق, اور پھر جماعت میں شامل ہونے کے بعد اللہ ڈسپلن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کس سے؟ نظم کی خلاف ورزی سے. اب دیکھ الفاظ کیا ہیں, فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ, منافقین کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, خدا پانا اور ہم نے بھی اطاعت کی, ہم نے بھی کہنا مانا ہے. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے. اس کے بعد دعویٰ کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے, شامل ہو گیا ہے جماعت میں اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایمان لائے ہیں اور ہم بھی کہنا مانیں گے, لیکن اس کے بعد اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ حقیقت میں مومن ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہا کہ منافق ہیں, فرمایا کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہ ماں کی خبر پر با لگا ہوا, یہ نہیں کہ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں من اللہ بغافل, اللہ غافل نہیں ہے. تو ماں اور لہسا کی خبر پر کیا لگتا ہے؟ گرامر پڑھیے نا آپ نے, با لگتا ہے, یہ وہ ہے. تو وہ مومن نہیں ہے. ویسا دعو الى اللہ ورسولہ, اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. اذا فریق منہم مورزون, تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا, یعنی وہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کروائے. وہ یقول لهم الحق, اور اگر حق ان کے لیے ہو, ان کو معلوم ہو کہ جانے سے فائدہ ہوگا, فیصلے سے فائدہ ہوگا, یا تو الیہ مسئلین, تو پھر وہ آ جاتے ہیں اس کی طرف پوری طرح سے قبول کرتے ہوئے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کہ فائدہ ہوگا. یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی فیصلہ ہمیں کرانا ہے شریعت سے, چاہے ہمیں نقصان ہو چاہے فائدہ ہو. نہیں, فائدہ ہے آنے کو تیار, نقصان ہے تو پیچھے ہٹ گئے. افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ مراد دنیا داری کی بیماری, امر تابو, یا وہ ریب میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسول, یا وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا اللہ اور اس کا رسول. بل اولئک هم الظالمون, بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. یہ ہے منافقانہ روش. مومنانہ روش کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین, بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہے, یہی ہی انما, بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. بھائی کا سیدھا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا, بس ہم غور نہیں کریں گے کہ بھائی فائدہ ہے کہ نقصان ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, وَيَخْشَ اللَّهَ, اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا, وَيَتَّقِ, اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا فاولائک ہم الفائزون، پس وہی لوگ اپنی منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں. اب آج نہ اللہ کے رسول ہیں اور نہ صحابہ ہیں، لیکن اگر ان آیتوں پر عمل کرنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ ہدایت تو قیامت تک کے لیے ہے نا. تو ہم سب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد یا تبلیغ کا کام، اس کے لیے جماعت ضروری ہے. بلتکم منکم امت یدعون الی الخیر، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے. اب اس جماعت کا ڈسپلن کیا ہو؟ اگر ان آیتوں سے رہنمائی لینی ہے تو یہ ڈسپلن ہوگا. صرف ایک فرق ہے کہ رسول کی تو ہر بات کو ماننا ہے، لیکن اس کے بعد چاہے ابوبکر صدیق کی کیوں نہ ہو، ان کی اسی بات کو مانیں گے جو بات فی المعروف ہو. اگر ان کی کوئی بات ہمارے ان کے مطابق خلاف شریعت ہو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اچھا جی، اب اس کے بعد پھر ذکر آ رہا ہے منافقانہ روش کا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اپنی قسموں کو بڑا پختہ کرتے ہوئے، قسموں میں تاکید پیدا کرتے ہوئے. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ نبی اگر آپ نے حکم دیا تو وہ بھی نکلیں گے. فرمایا قُلْ لَا تُقْسِمُوا، ارے میں کہیے قسمیں مت کھاؤ، جس نے عمل کرنا ہے وہ پھر قسمیں نہیں کھاتا، وہ اس کا عمل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ عمل کر رہا ہے، اور جس نے عمل نہیں کرنا تو وہ زبان سے پھر اپنی کریڈیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے. فرمایا کہ زیادہ قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروفہ، تم سے صرف بلی اطاعت مطلوب ہے کہ میں اطاعت کیا کرو بس. طاعتم معروفہ، بلی اطاعت مطلوب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ عمل تھا، اور جو بھی امیر واقعتاً صاحب علم ہے اس کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مامورین کو حکم نہ دے. حکم دے گا وہ نہیں مانیں گے، خلاف ورزی ہوگی، گنہگار ہوں گے، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امیر چاہتا کیا ہے. تو منافقین کہتے تھے کہ ہم ویسے تو کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہاں اگر حکم دے دیں تو ٹھیک ہے. تو باتوں کا ہم بھی کہہ دیتے ہیں، تمہیں امیر نے ذکر کر دیا تھا ایسے ہونا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کہا میں تو نہیں کر رہا، اگر حکم دے دیں تو پھر میں کروں گا. تو یہ بات بھی کس کی ہے؟ یہاں پہ نقل ہو رہی ہے کہ منافقین کی ہے، کہ اگر نبی آپ نے حکم دیا تو پھر نکلیں گے. تو مومنین اللہ کے رسول کی منشا کو دیکھتے تھے، منافقین کہتے تھے حکم ملے گا تو پھر کریں گے. پھر بڑی اہم آیت آ رہی ہے، کنکلوڈنگ آیت، آخری آیت اس موضوع پر، نظم جماعت کے موضوع پر. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہیے کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. فإن تولوا، پھر اگر تم نے روگردانی کی، کہنا نہیں مانا، فإنما علیہ ما حملا، تو ان پر تو ذمہ داری ہے اس کی جو بوجھ ان پر ڈالا گیا. وعلیکم ما حملتم، اور تم پر ذمہ داری ہے اس بوجھ کی جو تم پر ڈالا گیا ہے. وإن تطیعوه تهتدوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یہاں ہو کی ضمیر رسول کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ براہ راست آ کے حکم نہیں دے رہا، اس کا حکم کس کے ذریعے سے آ رہا ہے؟ تو بن جاتے رسول فقط آتا اللہ، تو اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کی ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا. ایک واقعہ آتا ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول سے ایک ساتھی کہتے ہیں محفل میں کہ ہمارے عمرہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ خاموش رہے. دوبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے. تیسری بار پوچھا تو ایک صحابی نے واقعہ پورا، ان کو کوئی نہیں ماری کہ بھائی اللہ کثیر سوال کو پسند نہیں کر رہے اور تم پھر بھی پوچھ رہے. اب اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تم پھر بھی ان کی اطاعت کرو، آگے آپ نے الفاظ یہ فرمائے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اس پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، تم پر ذمہ داری ہے اس کی جو تم پر بوجھ ڈالا گیا. اگر اپنی ذمہ داری امیر ادا نہیں کر رہا بچ کے کہاں جائے گا؟ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. اللہ کیا نہ کوئی امیر ہوگا نہ کوئی مامور ہوگا، یہ تو دنیا کے سارے انتظام کے معاملات ہیں نا، تو وہاں پر ہر ایک کو اس کا رول کیا رہا، اس میں بحثیت امیر اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی، اللہ اس کی پکڑ کر لے گا. تم نے بحثیت مامور اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی، اللہ تم سے پکڑ لے گا، پوچھ لے گا. اب اس کے بعد تین آیتوں میں بشارتیں ہیں، یعنی پس منظر میں چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی افسوسناک صورتحال تھی، وہ جو حضرت عائشہ پر بہتان لگا تھا، اللہ کے رسول بھی پریشان، مسلمان بھی پریشان، پھر جو منافقین کا طرز عمل ہے یہ اصل میں واقعتاً حوصلہ شکنی کا باعث ہوتا. جیسے ایک مثال ایک صاحب نے دی کہ بھائی جماعت ایک بس ہوتی ہے اور اس جماعت کے جو ٹائر ہوتے ہیں نا وہ رفقہ کے قدم ہوتے ہیں، ساتھیوں کے قدم ہوتے ہیں، تو وہ اگر ساتھی آگے بڑھ رہے تو بس آگے بڑھتی رہے گی، اور اگر ساتھی آگے نہیں بڑھ رہے بس نہیں کھڑی رہے گی، اس کے ٹائر نہیں ہے، بلکہ اس بس کو اپنے سروں پر اٹھایا گیا کیا ساتھیوں نے. تو جو آدمی چل رہا ہے وہ پوری جماعت کو آگے بڑھائے گا، اور جو نہیں چل رہا تو وہ سسٹم کریٹ کرے گا، وہ پوری جماعت کو روکے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ نہیں چل رہا تو اس کو بھی گھسیٹنا پڑتا ہے ساتھ، باقی لوگوں کو بوجھ بن رہا ہے، تو فعال ساتھی پوری جماعت کے لیے باعث تقویت ہوتا ہے، غیر فعال ساتھی پوری جماعت کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام اس حوالے سے بڑے دلگیر تھے اس منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے، اور دوسرا عبداللہ بن ابی نے جو فتنہ اٹھایا تھا. تو اللہ تعالی نے تین بشارتیں یہاں پر تین آیتوں میں بشارتیں دی ہیں. بشارت کیا ہے؟ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت استخلاف کہلاتی ہے، خلافت کی بشارت. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، بڑا تاکیدی اسلوب ہے، آپ جانتے ہیں، لام مفتو، لام تاکید، اور مضارع کے آخر میں نون مشدد. اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. نمبر ایک، کم استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جیسے خلافت دی تھی حضرت طالوت کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلمان کو علیہ السلام، اللہ انہیں خلافت دے گا. نمبر ایک، ولی مکہ من لہم دین ہم اللہ ذر تزالہم، اور اللہ تعالی غالب کر دے گا، جمع دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. یہاں پر دین کا ترجمہ بدلا نہیں ہو سکتا، قانون نہیں ہو سکتا، نظام ہی ہوگا، کہ جو نظام اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا، تمکن دے گا، بسا دے گا، جمع دے گا. اور نمبر تین، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے خوف کی حالت کو امن سے. تو یہ تین اللہ کے وعدے ہیں، وعدے مشروط ہیں کہ اگر ایمان لاؤ گے، اچھا عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کے تین وعدے ہیں. صحابہ اکرام نے دونوں کام کیے، ایمان بھی لائے، اچھا عمل بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے پورے کیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دین غالب ہو گیا. بالکل اسی طرح سے یہ وعدے آج بھی ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے ارشادات ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے پورے عرضی پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا. پانچ ادوار والی حدیث آپ کے علم ہوگی، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دور نبوت، پھر اس کے بعد دور خلافت علی منہاج النبوت، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور، اس میں ہم لڑتے رہے آپس میں، بنو عباس، بنو امیہ، واقعہ کربلا، واقعہ ہررا، اس کے بعد آپ نے فرمایا مجبوری کی بادشاہت، ہمارے اوپر غیر آ کر مسلط ہو گئے، قابض ہو گئے، ابھی بھی قابض ہیں لیکن دلواستہ ہیں. اس کے بعد پانچواں دور آپ نے فرمایا خلافت کا ہوگا، ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے. تو وہ اللہ کا دین قیامت سے پہلے پھر غالب ہوگا، آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ بشارت آج بھی موجود ہے، دین تو غالب ہوگا، اللہ کرے کہ اس دین کے غلبے کے لیے کچھ ہمارا پیسہ، کچھ ہمارا پسینہ، کچھ ہمارا خون بھی کام آ جائے، اللہ نے قبول فرمائے. فرمایا جب یہ کیفیت ہوگی، خلافت ملے گی، دین غالب ہوگا، خوف کی حالت بدل جائے گی امن سے، یا بطون علی، اب وہ میری عبادت کریں گے. اس سے پہلے عبادت کامل نہیں ہے، عبادت تو ہے ٹوٹل اللہ کی غلامی کا نام، تو نظام باطل میں کہاں سے ٹوٹل غلامی ہوگی؟ انفرادی اعتبار سے آپ جو کر لیں، سود تو آپ کو دینا پڑتا ہے، ہر چیز کی قیمت میں سود شامل ہے، ہر یوٹیلیٹی بل کے اندر ساتھ سود شامل ہے. آپ اس ملک کے دستور کے وفادار ہیں کہ جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، یہاں پر کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ نافذ ہیں. تو فرمایا پھر وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفران نعمت کیا اس کے بعد، اللہ اتنے پختہ وعدہ کرے اور پھر بھی وہ ناقدری کرے، فرمایا فاولائک هم الفاسقون، پس ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور دو زکات، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اطاعت کا ذکر خلافت والی آیت سے پہلے بھی، اطاعت کا ذکر خلافت والی آیت کے بعد بھی، یہ اطاعت رسول کا ذکر اول بھی آخر بھی، اس کا خلافت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی تھی چار گوشوں میں. نمبر ایک عبادات میں، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، حج کے مناسک مجھ سے سیکھو. نمبر دو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی تھی معاملات میں، نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، لین دین کیسے ہوگا. نمبر تین، اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی تھی باہمی جھگڑوں میں، جھگڑا ہوگا تو فیصلہ کس کے پاس جا کے کرائیں گے؟ اللہ کے رسول کے پاس، اور ان کے فیصلے کے بارے میں دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کریں گے، سورہ نساء 65. اور نمبر چار، حق و باطل کی جنگ چل رہی تھی، امیر کون تھا؟ اللہ کے رسول. حکم دے نکلو نکلنا ہے، حکم دے پہرے پر رہو پہرا دینا ہے، حکم دے مدینے کے اندر رہو مدینے میں رہنا ہے. اللہ کے رسول کے وصال کے بعد اب آپ کی اطاعت کے دو گوشے زندہ ہیں، دو گوشے اب نہیں ہے. آج بھی آپ عبادات ادا کر سکتے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، پورا طریقہ محدثین نے محفوظ کر دیا. معاملات میں آج بھی اطاعت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج آپ کا جھگڑا ہو، فیصلہ کس سے کرائیں گے؟ اللہ کے رسول تو نہیں ہے نا. اور آج بھی حق و باطل کی قسم کا شہ کے نہیں ہے، کون آپ کا امیر ہے آج؟ آج تو اللہ کے رسول نہیں. تو یہ جو دو اطاعت کے گوشے تشنا ہو گئے اللہ کے رسول کی وصال کی وجہ سے، ان کا قائم مقام کیا ہے؟ خلافت. اب اللہ کے رسول کے خلیفہ ہے، اب معاملات کے فیصلے کس سے کرانے ہیں؟ ان سے کرانے ہیں. خلافت کا نظام قائم ہے، خلیفہ موجود ہے، وہ فیصلہ کرے گا شریعت کے مطابق، خود کرے گا یا بعد میں خلیفہ نے قاضی اپوائنٹ کر دیے. اور حق و باطل کے مارکے میں ہمارا لیڈر کون ہے؟ خلیفہ. تو یہ تعلق ہے خلافت کا کس سے؟ اطاعت رسول سے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت ہم اطاعت کے حوالے سے، اطاعت رسول کے حوالے سے مکمل عمل کرنے پر قادر نہیں ہیں. دو گوشوں میں اطاعت آج بھی ہو رہی ہے، دو گوشوں میں تشنگی ہے. ضروری ہے کہ خلافت کا نظام قائم کریں تاکہ ہماری اطاعت رسول مکمل ہو جائے. تو اطاعت رسول کا ذکر خلافت کی آیت سے پہلے بھی، اطاعت رسول کا ذکر خلافت کی آیت کے بعد بھی. تو یہ دوسری ایک بشارت خلافت کی آ گئی آیت 55 میں. دوسری بشارت آ گئی رحم کی، نماز قائم کرو، زکات دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے. اب تیسری بشارت، لیکن وہ منفی انداز کی بشارت ہے، جو دشمن ہے مسلمانوں کے ان کے بارے میں فرمایا، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ سمجھنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما واہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ولا بیس المصیر، اور وہ یقیناً بری جگہ ہے. خوشخبری ہے کہ تمہارے دشمن اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ وقتی ان کی چلت پھرت اور ان کی وہ ہے، ان کا انجام برا ہونے والا ہے. بش اینڈ کمپنی سے پریشان نہ ہو، اللہ نے مہلت دی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا. ان کی چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. تو یہ تین آیتیں ہیں بشارتوں پر مشتمل. اب اس کے بعد ایک بار پھر آٹھواں رکوع، اور اس میں پھر گھر کے پردے کے احکامات. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کریں وہ جو تمہارے غلام یا کنیزے ہیں. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں سے وہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے. یعنی گھر پہ کنیز ہے، غلام ہے، خادم ہے، محنت کر رہے، کام کاج کر رہے ہیں، اور وہ بچے ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کرے ثلاث مرات، تین مرتبہ، تین مرتبہ وہ تمہارے کمرے میں نہ آئے. کون؟ کنیزے اور غلام اور بچے. وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، ومن بعد صلاۃ العشاء، حین تزعون ثیاب، وحین تزعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار لیتے ہو ظہر کے وقت. دوپہر میں آدمی کیا لیا کرتا ہے، گرمی لگتی ہے، ذرا کپڑے اتار کے آرام کر رہا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، تین اوقات یہ تمہارے چھپنے کے ہیں، یہ تین اوقات تمہارے رازداری کے ہیں. یعنی یہ وہ تین اوقات ہیں کہ جس میں عام طور پر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور یا پھر جو عرب میں رواج تھا، ہمارے ہاں تو ہم سوتے رہتے فجر کے بعد اور ہمارا دن شروع ہوتا ہے 9 بجے 11 بجے. وہاں کلچر یہ تھا کہ فجر کے بعد سرگرمی شروع ہو جاتی تھی اور زہر تک لوگ گھر آ جاتے تھے، اور زہر سے اثر کلیلا ہوتا تھا. تو زہر کے بعد جب کہ آدمی کلیلا کر رہا ہو، تب یہ تین اوقات گھر میں پرائیویسی کے، تو ان اوقات میں پھر پابندی ہو، دروازے بند ہو، اور کوئی ان اوقات میں تمہارے کمروں کے اندر نہ آئے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اور نہ ہی ان پر اس کے بعد. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھرا کرتے ہیں تم پر، تم میں سے بعض بعض پر. گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی چیز پوچھ لی، کوئی چیز مانگ لی، تو گھر میں تو ہوتا ہے، بچہ کبھی ادھر آ گیا، اس نے کو بات کی، پھر آپ اس کے پاس گئے. تو اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان تین اوقات کے علاوہ ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب ذرا بڑی مشکل آیت آ رہی ہے، مشکل آیت ترجمے کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے. ویسا بلغ الاطفال منکم الحلم، اور جب بچے جو تم میں سے ہیں پہنچ جائے بلوغت کو، بالغ ہو جائیں، فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلہم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی اجازت مانگیں جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے تھے. جیسے آپ نے شروع میں پڑھا ابھی آیت نمبر 27 میں کہ کسی گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے داخل ہو. اب یہ عمل مشکل کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کے بھائی کا بیٹا ہے, بچے میں دونوں ساتھ کھیل رہے اور بڑے بے تکلف ہے آپس میں. جیسے بچہ بالغ ہونے کے قریب آیا آپ نے کہا بیٹے بس اب تمہارا اس سے پردہ شروع ہو گیا. تو محبت ہوتی ہے آدمی کو بھتیجے سے بھی, اور بھتیجے پر بھی یہ چیز اب کیا گزرے گی؟ بڑی بھاری گزرے گی کہ پہلے بڑی آزادی تھی گھر میں آتے جاتے تھے, پابندی لگ رہی ہے, لیکن حکم یہی ہے کہ بس اب بیٹے اب پردے کے احکامات شروع ہو گئے, اب تم گھر پہ نہیں آؤ گے, اور اگر آؤ گے تو کہاں بیٹھو گے؟ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھو گے, اب زنان خانے میں نہیں آؤ گے. اب تمہارا پردہ ہے میری بیوی سے بھی اور میری بیٹیوں سے بھی. تو یہ باتیں کہنی آسان ہے لیکن پریکٹیکلی پھر جو ہے وہ صدمہ بھی ہوتا ہے, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. پڑوسی کا بچہ ہے آپ کے یہاں آ رہا ہے کھیل رہا ہے, لیکن اس کے بعد ایک وقت آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بیٹے بس اب جو ہے وہ آپ آ کر نہیں کھیل سکتے, اب وہ ختم ہو گیا. تو جب بچے بالغ ہو جائیں اب وہ اسی طرح سے اجازت مانگے جیسے کہ اجازت مانگتے تھے لوگ اس سے پہلے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. بل قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن, اور وہ جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں عورتوں میں سے, مراد یہ ہے کہ بڑی بوڑھیاں اب وہ بیٹھ گئی مذاق آ رہی ہے, لا یرجون نکاحن, تو یہ اب نکاح کی امید نہیں رکھتی, بہت بوڑھی ہو گئی اور اب اس کے نکاح کا کوئی امکان نہیں ہے. فلیس علیہن جناحن, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار لیں, یعنی اب ان پر وہ پردے کی سختی نہیں ہے. بوڑھی عورت سے پردہ نہیں ہے, بوڑھی عورت کے پاس جا کے نامحرم بھی بیٹھ سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے, کیوں اب نکاح کا امکان نہیں رہا. لیکن شرط کیا ہے؟ غیر متبرجات بزینہ, بغیر اس کے کہ وہ اپنی زیب و زینت کی نمائش کریں. بعض خواتین بوڑھی تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کا دل پشاوری ہوتا, اور اس کے لیے محاورہ بھی ہے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام, تو وہ کہتی رہتی ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں. تو یہ کی اس کی اجازت نہیں ہے, پھر تو سادہ رہے وہ, یعنی کہ ہے بوڑھی شادی کا امکان نہیں ہے لیکن سرخی لگا کر اور پاؤڈر لگا کر اور زیور وغیرہ پہن کے بیٹھی ہوئی ہے اور پردہ نہیں کر رہی, نہیں. فرمایا سادگی میں, جیسے ہمارے بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں اور ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے, آپ یہ چیز نوٹ کریں گے, جو مسلمانوں کی بڑی بوڑھیاں ہیں نمازیں پڑھنے والی لوگ, ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے. اور آپ کبھی کافروں کی بوڑھی عورتوں کو دیکھیے, عیسائیوں کی عورتوں کو دیکھیے, چہرے پر ایک نوست ہوتی ہے, زندگی بھر کے جو برے کرتوت ہیں چہرے پر ساری نوست آ کے اور آخر میں جمع ہو جاتی ہے. تو سادگی کے ساتھ اگر بوڑھی عورت پردہ نہیں کرتی لیکن دوپٹہ اوڑا ہوا ہے اور وہ پردہ نہیں کرے تو اس کی اجازت ہے. البتہ وائی استعففنا خیر اللہ, اگر وہ اپنے آپ کو روکے رکھے یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اور ویسے بھی جس کو جوانی سے ہی پردے کی عادت ہے وہ بڑھاپے میں پھر کیا کرتی ہے؟ وہ پردہ کرتی ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ اصل میں ایک مشکل پیدا ہو گئی صحابہ کے لیے, کیونکہ وہ یہ آیتیں سنتے تھے عمل کی نیت سے, ہم سنتے ہیں علم کی نیت سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا, وہ عمل کی نیت سے. اب انہوں نے دیکھا یہ پردے کے احکامات آ گئے, گھروں میں جائیں گے تو پردے کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی, تو انہوں نے گھروں میں دوسروں کے جانے چھوڑ دیا, جائیں گے تو خطرہ ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ ایسی بات نہیں, گھروں میں جانے سے منع نہیں کیا, بس یہ جو احتیاطیں ہیں پردے کی اس پہ عمل کر لو. فرمایا لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی لنگڑے پر حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی بیمار پر حرج ہے۔ یہ معذور لوگ تھے، لوگ انہیں گھر پہ بلاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، اب انہوں نے بھی سوچا کہ لوگ سوچے بلائے کہ نہ بلائے، انہوں نے سوچا ہم جائیں گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آمنا سامنا عورتوں سے ہو جائے، تو فرمایا کہ کوئی ان کے اوپر حرج نہیں ہے، ان تینوں معذوروں پر، اندھے پر، لنگڑے پر، مریض پر، بلا اللہ انفسکم، اور نہ ہی کوئی تمہارے اوپر حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، آپ علیحدہ رہتے ہیں، ماں علیحدہ رہتی ہے، اس کے اندر جا کے کھا سکتے ہیں، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ کہ جس گھر کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، جس گھر کا انتظام و انسرام آپ کے پاس ہے۔ بعض لوگ دیتے ابھی میرے گھر آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ یہاں پر کسی کو کرایہ پر رکھ دیجئے، یا ویسے آپ کسی کو یہاں پر رہائش کے لیے دے دیجئے، اور صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھروں سے، مطلب یہ آؤ جاؤ کھاؤ پیو منع نہیں ہے، لیکن جو احکامات ہیں شریعت کے ان پر عمل کرو۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ مل کر یا جدا جدا، ہوتا یہ تھا کہ جی مل کر کھانے سے خطرہ ہے، تو فرض کیجئے کہ بیٹی ایک ہے، کھانے والے دو ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کھا جاؤں دوسرا محروم رہ جائے اور زیادتی ہو جائے، وہ نابینا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ سالن میں کیا کیا مال ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے تو میں ہی ہڑپ کر جاؤں، تو میں رسک کیوں لوں، تو بہتر ہے کہ علیحدہ کھا لیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، مل کر بھی کھا سکتے ہو، جدا جدا بھی کھا سکتے ہو۔ اب ہمارے یہاں بعض اوقات محفل میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہر ساتھی کو الگ پلیٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کھائیے، تو بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، مل کے کھانا چاہیے۔ بھائی قرآن میں اس کی اجازت ہے، چاہو تو علیحدہ پلیٹ میں کھا لو، چاہو تو مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا اکیلے اکیلے کھاؤ۔ ویسا دخل تم بیوتن، پھر جب تم کسی گھر میں داخل ہو، گھروں میں داخل ہو، فسلموا علی انفسکم، تو اپنوں پر سلام بھیجا کرو، وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اپنے بھائی بند ہیں، مسلمان بھائی ہیں تمہارے، ان پر سلام بھیجا کرو، تحیتم من عند اللہ، یعنی نیک دعا اللہ کی طرف سے۔ سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی، مبارکتم طیبہ، برکت والی دعا، پاکیزہ دعا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اس کے بعد آخری آیت، اس پہ پھر نظم جماعت کا ذکر، آخری رکوع نما رکوع، اس میں پھر نظم جماعت کا ذکر، مومنوں کی اور منافقوں کی روش دوبارہ آ رہی ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنوں کی روش کیا ہے؟ کہ بے شک مومن تو وہ ہے کہ جب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوئے کسی اجتماعی معاملے پر، کسی مہم پر، چاہے تبلیغ کی مہم ہے یا کسی جہاد کی مہم ہے، کسی بھی حوالے سے اللہ کے رسول ان کو لے کر نکلے ہوئے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے یا کچھ اور ہے، فرمایا لم یذهبوا، وہ وہاں سے نہیں جاتے، حتی یستاذنوا، جب تک کہ نبی سے اجازت نہ لے لے. یہ ہے نظم جماعت. نہیں اجازت لیتے ہیں, اگر نبی اجازت دے تو پھر جاتے ہیں. یہ ہے مومنین کا طرز عمل. ان الذین یستاذنون کا, بے شک اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو اجازت نہیں لیتا وہ کون ہے پھر؟ انڈرسٹوڈ ہے پھر. مومن وہی ہے جو اجازت لے. اب یا تو آپ کہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں, یہ تو اللہ کے رسول کے دور کے لیے تھی, وہاں ایک جماعت تھی اللہ کے رسول پہ سب تھے, تو پھر گویا آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن اساطیر الاولین ہے, اس میں پرانوں کی قصے کہانیاں ہمارے لیے نہیں ہیں. لیکن اگر آج ہم بھی عمل کریں تبلیغ کے لیے, غلبہ دین کے لیے کسی جماعت میں شامل ہوں, تو یہ آیتیں ہمارے لیے قابل عمل ہوں گی, اور ورنہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں ڈیٹیچ ہو کر کے, ہاں یہ زمانے کے حوالے سے تھا. تو اللہ تعالی ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا جو اللہ کہتے ہیں صحابہ کر رہے تھے. تو یہ آیتیں ہم سے بولتی ہی ملیں گی, ہمارے مسائل کو ڈیل کریں گے, اور ورنہ یہ ہے کہ ہم ان سے بے تعلق ہو کر گزریں گے. اب دیکھیے فرمایا فیضس تاجبو کا لباد شان ہند, تو پھر اے نبی جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے, فاضل من شیتا من ہوں, تو آپ ان میں سے جس کو چاہے اس کو اجازت دے. یہ امیر کا اختیار ہے. ممکن ہے دو آدمی آ جائیں کہ یہ رخصت چاہیے جانا ہے, امیر محسوس کرے کہ بھائی اس کو اجازت نہیں دے سکتا میں, اس کی بھی ضرورت ہے, یہ اہم ہے, اس کو تو مشورے لینے ہیں, یا فلاں کام ہے جو یہی کر سکتا ہے, دوسرے سے بھی ضرورت نہیں ہے. کہ نبی یہ ٹوٹل آپ کی اتارٹی ہے, ان میں سے آپ جس کو چاہے اجازت دیں. لیکن صاحب کیا فرمایا نوٹ کیجیے, واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. بخشش کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو غلطی ہوئی ہے کوئی, غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی اجتماعی کام پر اور دینی کام پر. ڈاکٹر سنی صاحب ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا میرے پاس آئے کہ مجھے میرا ذاتی کام ہے, ذرا مجھے چھٹی چاہیے. میں نے کہا دین کا کام تمہارا ذاتی کام نہیں ہے, یہ کسی اور کا کام ہے, سمجھانے کے لیے. تو بھائی دین کا کام بھی ہمارا کام ہے بلکہ زیادہ اہم کام ہے. تو فرمایا کہ اس نے رخصت لی ہے, اس نے کسی دنیوی معاملے کو زیادہ اہمیت دی ہے, آپ اس کے لیے اللہ تعالی سے بخشش مانگیے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو جماعتی زندگی کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس میں امیر یا ساتھیوں کی دعا بھی ہمیں مل جاتی ہے. اللہ کے رسول دعا بخشش کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں آدمی کو منافقت سے بچاتی ہیں. نمبر ایک, اپنے عمل کو خالص کرنا اللہ اس کے اللہ کی رضا کے لیے. نمبر دو, جو جماعت میں اس کے اوپر ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ایسا نہ ہو کہ میں ان کے خلاف بے چینی پیدا کر کے اور ایک ان کی تان رسید رہا ہوں. اور نمبر تین, جماعت کے ساتھیوں کی دعائیں. اگر میں کسی جماعت میں ہوں تو میری دینی لوگوں سے ایک محبت ہو جائے گی, اور ظاہری بات ہے جب وہ دعا کریں گے تو مجھے بھی یاد رکھیں گے. اور اگر میری دوستیاں اور تعلقات بے نمازیوں سے ہیں تو نہ انہوں نے خود دعا کرنی ہے اور نہ مجھے ان کی دعا پہنچنی ہے. تو بڑے فائدے ہیں اچھی صحبت, اچھی جماعت اور اچھی گیدرنگ کے. تو فرمایا کہ اے نبی ان کے لیے بخشش مانگیے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اور رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان ایسے مت سمجھو, ایسے مت بناؤ جیسے کہ تم میں سے بعض کا بعض کو پکارنا ہوتا ہے. ایک آپ کے دوست نے آپ کو بلایا اور ایک بلایا رسول نے, دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک امیر ہے جس کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر رکھی ہے, اس کا بلانا اور کسی اور آدمی کا بلانا, اس میں فرق ہونا چاہیے. دوست بلائے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بھی نہیں آ رہا میں, لیکن اگر امیر بلائے تو پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, پھر تو جانا. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبادا، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. یہ لفظ سٹک یہ لکھا ہے مولانا شیخ فیض الحق نے ترجمے میں، یعنی بڑے ہیلے بہانوں سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اجتماعات سے نکلتے ہیں، جیسے بیٹھے ہوں گے ایک بیان سن رہے ہیں، اچانک گھڑی کو دیکھیں گے، یوں کریں گے جیسے کہ پتہ نہیں کون سا بڑا اہم مسئلہ تھا، اور نکل جائیں گے کہ کوئی بہت بڑا اہم مسئلہ تھا اور یہ رہ گیا اس کا. یا ایک صاحب کو میں نوٹ کرتا تھا کہ وہ تھوکنے کے بہانے نکلتے تھے، بیٹھے بیٹھے حلق سے آواز نکالی تھوکنے کی، باہر گئے تھوکا اور وہیں سے نکل گئے. بات کیا کرتے ہیں، ایک نے اجازت لی امیر سے، اب وہ جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ لگ گیا، باتیں کرنے شروع کر دی اس سے، اور باتیں کرتے گئے اس جگہ بھی نکل گیا. تو جو بھی آدمی چپکے سے سٹک رہا ہے اللہ سے نہیں چھپ رہا، تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان کو جو تم میں سے چپکے سے سٹک جاتے ہیں یعنی چپک جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈرنا چاہیے ان کو جو کہ اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ آ جائے، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، جب آدمی احکامات کی خلاف ورزی کو اپنی روش بنا لے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آتا ہے. اور یصیبہم عذاب العلیم، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے دردناک عذاب. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ ہے آخری آیت اور بڑا جلالی انداز پھر اختتام کا. الا جان لو ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو زمین میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں. تم ہو کیا، کیا بیچتے ہو تم، جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری خیر کے لیے بتایا جا رہا ہے، ہو گیا تم، جو کچھ ہے آسمان میں زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری ایمانی کیفیت کیا ہے، مومن ہو کے منافق ہو اللہ جانتا ہے، اور تمہاری احکامات کے حوالے سے اس وقت عمل کی کیا صورت ہے اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس وہ اللہ تعالیٰ انہیں گن گن کے بتا دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس دن کی رسوائی سے بچائے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب جناب سوالات بہت سارے ہیں، بقول اشفاق صاحب کے جتنا بیان آپ نے کیا اتنے سوالات ہیں. بری عورت پر پردے کی نرمی کس ایج میں ہے؟ اصل میں یہ ایج تو ہم کوئی نہیں کر سکتے، جس طرح بلوغت کی عمر مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ جب یہ محسوس ہو کہ اب اس خاتون کے کوئی نکاح کا امکان نہیں ہے، اور اس میں کوئی جنسی اعتبار سے زیادہ کشش بھی محسوس نہ ہو، تو اب یہ وہ چیز ہے جو کہ خاتون تو خاتون یہ ویری کرے گی، کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. آیت 41 میں مخلوقات سے مراد چاند سورج وغیرہ بھی ہیں یا صرف جاندار ہیں؟ یہ ہر چیز ہے، چاند سورج وغیرہ بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 44 میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. سورہ رعد میں آتا ہے کہ بجلیاں بھی یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں. اور بھی مقامات سے ثابت ہے کہ اس میں چاند سورج ستارے یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اکثر لکھا ہوتا اور پڑھتے ہیں کہ فطرت مس ہو گئی، تو کیا یہ کہنا غلط ہے؟ جی ہاں، یہ کہنا غلط ہے. آپ یہی کہیے کہ وہ اپنی جو جبلت ہے وہ جبلت اس کی کمی ہو گئی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ فطرت پر پردے پڑ گئے ہیں، فطرت کے اوپر زنگ آ گیا ہے، اس میں کہنے میں مذاق نہیں ہے. ڈاکٹر سار احمد بیان کرتے ہیں حصول ایمان کے طریقے میں کہ انسان عمل کرتا رہے بالآخر ایمان پیدا ہو جائے گا، اور یہ آیت 39 میں ایمان کے بغیر عمل کرنے پر بیان ہے، اس کے بارے میں کنفیوژن ہے، وضاحت کر دیں. اصل میں ایک آدمی کے دل میں خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے، لیکن ابھی ایمانی کیفیات اس کے دل کی نہیں ہے، تو اگر وہ خلوص کے ساتھ نیکیاں کرتا رہے تو جس طرح ہمارا باطن ہمارے خارج میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح سے خارج کا اثر باطن پر پڑتا ہے. آپ نے نیلا لباس پہنا ہے، آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اچھا لباس پہنا ہے صاف، آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اسی طرح اگر آدمی خلوص کے ساتھ نیکی کرتا رہے تو نیکی کے اثرات بھی دل پر ہوتے ہیں. آیت 39 میں یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی کر ہی رہا ہے دکھاوے کے لیے، تو لہذا معاملہ بالکل مختلف ہے. یہ معاملہ وہ نہیں، وہ سات افراد جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ریپیٹ کر دیں، منتخب نصاب حصہ دوم سورہ نور کا درس پانچواں رکوع، میں نے آج بیان کر دیا تفصیل سے کیونکہ فاروق صاحب ریکارڈنگ کر رہے تھے، ورنہ ریکارڈنگ میں ہوتی بیان نہ کرتا میں، وہ تو ایک سالہ کورس میں بیان ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ وہ کون سے سات افراد ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. منتخب نصاب نمبر دو والی کتاب اور اس میں سورہ نور کا درس. آیت عصمت کے حوالے سے تفسیر میں تھا کہ لنگڑے اندھے اور ایسے معذور افراد سوسائٹی کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لہذا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ گھروں سے کھانا کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر بھی کھا سکتے ہیں اور اکیلے بھی، اس طرح ان کے ساتھ احکامات پردہ ہلکے ہوں گے کیا؟ جی نہیں. نابینا صحابی عبداللہ ابن مختوم اللہ کے رسول کے گھر پر آئے، حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ وہ ان کو دیکھنے لگی، آپ نے کہا نظر جھکاؤ، کہا یہ تو اندھے ہیں، فرمایا تم تو اندھے نہیں ہو، بخاری کی حدیث ہے، پردے کے احکامات وہی ہوں گے، البتہ وہ لوگ گھر پر آ کر کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں. سر پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے سے کیا مراد ہے؟ پاک دامنی یہ تو میں نے نہیں کہا، پاک دامنی کی نیت سے نکاح، بل مراد اصل میں یہ ہے کہ آدمی نکاح اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے جذبات کی تسکین کا جائز رستہ دے دے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے، اس لیے نکاح کو نصف ایمان کہا گیا ہے. محترم نجیب صاحب، عرض کرنا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ کل 20 اگست بروز بدھ بعد نماز ظہر استقبال رمضان کا پروگرام کر لیں تو طالبات کے لیے آسانی ہوگی، بار بار گھروں سے نکلنا نہیں ہوگا، یا پھر جمعرات 21 اگست کو اسی طرح صبح کے وقت، پھر 25 اگست کو دن کے تمام طالبات نہ آ سکے، پھر رمضان سے پہلے خواتین کو بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ ایسا مناسب سمجھیں. لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کلی کر لیجیے، پرسوں تو نہیں ہو سکتا، پرسوں میری یہاں ڈیفینس اکیڈمی کے اندر پہلے سے ہی مصروفیت طے ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو کل کر لیں. لیکن وہ جو میں نے کل آپ سے کمٹمنٹ کی تھی سورہ یوسف کی، تو وہ کتابچہ ہمارا کل تک نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس کتابچے کے اندر جب ہم ساتھ ہی رہے ہیں تو آیتوں کا ترجمہ نہیں تھا، تو ترجمہ ڈالنے میں ضروری ہے تاکہ لوگ استفادہ کر سکے، تو آج اس پر کام ہو رہا ہے، تو کتابچہ ہمارا وہ اب تیار ہو سکے گا 2-3 دن بعد. تو اگر آپ 25 اگست کو یہ رکھ لیتے تو آپ کو انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہو جاتا آپ کا، اور مزید بھی ہو کہ آپ کو کتابچہ بھی مل جاتا، آپ کو دوبارہ آنا نہ پڑتا. تمہارے میری تو خیال یہ ہے کہ آپ 25 اگست کو ہی رکھیں، لیکن اگر آپ پھر بھی کہیں گے تو میں انشاءاللہ کل دوپہر میں یہ پروگرام کر سکتا ہوں. غیر عورت سے بھی پردہ، عورت کا تو غیر عورت غیر مراد غیر مسلم عورت بھی ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ عورت کے جس کے چال چلن یا جس کے بارے میں پورا پتہ نہ ہو. بہرحال دور نبی میں تو اس سے مراد غیر مسلم عورتیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہاں پر جو عورتیں مسلم ہیں وہ اپنے میں سے ہیں، بہرحال اس سے زیادہ مراد تو وہی ہے، لیکن اگر کسی عورت کے چال چلن کا پورا اندازہ نہیں ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی بچنے کی کوشش کرے. بعض ہوتی ہیں بہت بے حیا قسم کی عورتیں اپنے لباس اپنی اداؤں اپنی گفتگو کے ذریعے سے آ کر اور وہ عورتوں کو خراب کر جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں اجنبی خواتین کون سی ہوں گی جن سے پردہ کیا جائے؟ وضاحت کر دی میں نے. جان پہچان کی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ وضاحت ہو گئی. کیا والدہ اور والد کے کزن جو کہ رشتے میں بچوں کے ماموں اور چچا لگتے ہیں مگر والدین کے کزن ہے تو کیا بچوں کا ان سے پردہ ہے؟ جی ہاں ان سے پردہ ہے. ماں کا اگر نکاح کسی مرد سے ہو سکتا ہے تو اس کی بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے. تو جو ماں کا کزن ہے وہ نہ ماں کے لیے محرم ہے نہ وہ بیٹی کے لیے محرم ہے. کیا سگی بھانجی کے شوہر سے بھی خالہ کا پردہ ہے کیونکہ رشتہ داماد کا ہے؟ جی ہاں. اس لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ خالہ سے نکاح کر سکتا ہے. یعنی کب نکاح کر سکتا ہے؟ جبکہ بھانجی کو طلاق دے دے یا بھانجی فوت ہو جائے تو اس کے بعد خالہ سے نکاح کر سکتا ہے. لہذا جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. سر منڈے ہی کو کر دے مناسب رہے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا, یہ آپ نے کہہ دیا. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ 25 اگست کو پروگرام ہوگا وہ. اچھا وقت ذرا بتا دیجئے آپ کس وقت چاہتی ہیں؟ دوپہر میں چاہتی ہیں کہ صبح چاہتی ہیں؟ سر کیونکہ خواتین کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اگر وہ رمضان میں دورہ تجمہ قرآن کرنا چاہے اس کے اگر عربی الگ سے پڑھ لیں اور سب کے ساتھ ایک تجمے سے پڑھ لیں اس طرح کر سکتے ہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن جیسے میں خود مدرس ہوں تو جو مزہ متن کے ساتھ آتا ہے ترجمے کا وہ اکیلے نہیں آتا, وہ بات پیدا نہیں ہوتی. بینک میں سارا نظام سود پر چلتا ہے, کیا بینک کی جاب کرنے والے سے شادی کی جا سکتی ہے؟ میں تو ایڈوائز نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ بہرحال معاملہ سود کا ہے تو میں کیوں چاہوں کہ میری بچی یا میری بہن یا جس خاتون سے مجھے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی عقیدت ہے کہ میں اس کو اس بھٹی میں جھونک دوں کہ وہ حرام کھا کر اور جہنم کا نوالہ بنے. تو میں تو اس کو ایڈوائز بالکل نہیں کروں گا کہ کسی بینک کے ملازم کے ساتھ شادی کی جائے. کیا محرم مردوں کے سامنے بال ہر حال میں چھپانے ہیں لیکن وہ خود سے ظاہر ہو جائے؟ وہ کوئی بات نہیں, وہ تو ہے. اگر فرض کیجیے کہ باہر بھی آپ چادر اوڑھ کے نکلی ہیں, تیز ہوا چلی اور چادر اگر ہٹ گئی تو کوئی حرج نہیں. خود سے اگر زینت ظاہر ہو جائے قرآن کہتا ہے کوئی مذاقہ نہیں, لیکن آپ شعوری طور پر زیب زینت کو ظاہر نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے بارے میں پتا ہوگا ان کی سیرت و کردار, تو پھر کیوں شک میں مبتلا رہے؟ اللہ کے رسول کو غیب کی ساری خبریں پتہ نہیں تھی. اگر ساری پتہ ہوتی مسئلہ نہ ہوتا, جو اللہ نے بتا دی ہوتی. تو اس لیے پورے مہینے تک وہ جب حضرت یہ آیتیں اتری ہیں تو حضرت عائشہ نے بھی شکوا کیا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں, اللہ نے مجھے بری کیا ہے, آپ نے تو نہیں کیا. تو جو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک بدتکلفی ہوتی ہے یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے. اگر ہمارا کوئی ریلیٹو فزیکلی ریٹارڈڈ ہو اور میں بار بار اس کو واش روم لے جانا پڑے تو کیا سطح پر نگاہ پڑنے شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور بہر یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے, یہ ایک مجبوری ہے. لیکن کسی کا بھی سطح دیکھنے سے صرف اہل حدیث حضرات کے فقہ میں یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جو ہنفی ہیں ان کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. منڈے کو صبح 9:30 بجے, ٹھیک ہے جی, 25 اگست کو 9:30 بجے استقبال رمضان کا پروگرام ہوگا. جو مرد بھی آ سکے ضرور آئے, انشاءاللہ آپ کو تحفہ دیا جائے گا سورج یوسف کا وہ کتابچہ جو کل ہم نے پڑھا تھا. ہاتھ اور پاؤں میں اگر زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے یا مہندی لگی ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ مہندی زینت میں آتی ہے کہ نہیں؟ پاؤں میں اگر خوبصورت سی چپل پہنی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بہرحال زیب و زینت سے مراد تو بناؤ سنگھار لیا گیا ہے, یعنی میک اپ اور جو ہے وہ زیورات وغیرہ. باقی مہندی لگی ہو تو یہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اس ہاتھ پر مہندی ہونی چاہیے, تو مہندی اس زمرے میں نہیں آئے گی. اسی طرح خوبصورت چپل پہنی ہے تو یہ تو مجبوری ہے, وہ بھی صرف زینت میں نہیں آتی, انسان کی ضرورت کی شے ہے. البتہ نامحرم مردوں کے سامنے تو ویسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ بھی چھپا لیے اور مہندی آپ کی ویسے چھپ جائے گی ان سے. سر آج کل اسلامی نظام تو ہے نہیں, اگر غلط نظام لگا دے تو صورت میں کیا کرنا چاہیے عورت کو, اس کو صبر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھرپور اجر ملے گا. واللہ عالم بما یصفون, اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے وہ جھوٹ جو بولتے ہیں. قرآن پاک میں مضمون کئی مرتبہ آتا ہے. سر حدیث کا یہ لفظ لکھا کر دیں کہ دو میں بیوس, کیا صحیح لکھا دے گی دال یہ واؤ اور سا, بیوس میں سے آتا ہے سے سا, عربی میں سا, اردو میں سے, دال یہ واؤ اور سے. سر ایک زانی پاک دامن انسان سے شادی کر لے نہ جانتے ہوئے, تو کہ نکاح جائز ہے بھری نہیں, نکاح جائز ہے. میں نے کہا یہ تعلیم بات اخلاقی ہے قانونی نہیں ہے, تو اگر زانی کی شادی کسی پاک دامن عورت سے ہو جائے تو وہ نکاح بالکل صحیح ہوا ہے. اگر کوئی الزام لگائے کہ اس کا افیئر چل رہا ہے لیکن زنانہ ہو تو لیکن زنا نہ ہو, تو کیا اس کے لیے بھی یہی رولز قذف یا لعان لگیں گے کیونکہ اس میں تو گزار کشی ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ جو قذف کا معاملہ ہے یہ صرف خاص اس کے لیے ہے کہ کوئی آدمی الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے. اگر وہ صرف یہ کہے کہ اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو اس میں تعزیر تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ نہیں ہوگا, یہ جو ہے قذف 80 کوڑے نہیں پڑیں گے. اس پہ 80 کوڑے تب پڑیں گے جبکہ زنا کا جھوٹا الزام لگایا جائے. ممکن ہے الزام سچا ہو لیکن چار گواہ نہ ہو تو تم نے کیوں دوسری بات نکالی؟ سر اگر زنا کے حوالے سے رولز اتنے ہی کلیئر کرتے تو حدود آرڈیننس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس وقت پاکستان میں زنا کے حوالے سے احکامات نافذ ہے, نافذ تو نہیں ہے. باقی حدود آرڈیننس کو اتنا بڑا مسئلہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم فرشتے ہیں, فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. تو ہم بھی فرشتے ہیں لیکن فرشتے اللہ کے نہیں, امریکہ کے. ہم امریکہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور امریکہ جو کچھ کہتا وہی کرتے. تو وہاں سے آرڈر آیا آسمان امریکہ سے کہ یہ کرنا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے سزائے بہت معاف کر دی, اس لیے کہ وہ ان کے معراج کے مطابق تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. حالانکہ غامدی صاحب جیسے دانشور بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ سزائے موت قرآن سے ثابت ہے, بلکہ وہ زور دیتے ہیں کہ اگر ممکن ہے مقتول کا وارث کسی درد کی وجہ سے معاف کر دے تو حکومت اگر سمجھتی ہے اس نے درد کی وجہ سے معاف کیا ہے تب بھی سزائے موت دے. غامدی صاحب کی میں نے یہ تحریر پڑھی ہے. تو اس پہ تو ہمارے جدید دانشور بھی علماء بھی متفق ہیں, بدقسمتی سے ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے. تو جناب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے دوسری صورت میں مکمل ہوئی. دعا کیجیے کہ کل ہم اسی طرح سے اپنی تیسری صورت میں مکمل کر لیں. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. پھر ایمان کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے کیا صفات انسان کے ظاہر و باطن میں پیدا ہوتی ہیں؟ ان صفات کا بیان ہے سورۃ النور کی آیت 35 میں. تو یہ میں نے آپ کو 6 نقطے نوٹ کروائے ہیں. سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور, ان میں آپس میں کیا قدر مشترک ہے؟ اس تمہید کے بعد آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورت کے مطالعے کا. اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے 3 احکامات شریعت دیے ہیں. پہلا شریعت کا حکم ہے زنا کی سزا کے حوالے سے، زنا کی حد کے حوالے سے. دوسرا حکم ہے قذف کی حد، کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا زنا کا، اس کی حد کیا ہے وہ بیان ہوئی. اور تیسرا حکم ہے لعان کا، کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر زنا کا یا بدکاری کا الزام لگا دے تو پھر اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے. تو تین احکامات شریعت یہ پہلے رکوع میں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلالی انداز سے سورت کا آغاز، سورت انزلناها، یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کیا، اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ تمہارے اوپر فرض ہیں، تمہارے اوپر ان پر عمل لازم ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان کو یاد رکھو. یہ مستقل یاد رکھنے والی ہدایات ہیں. ایک آتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. ایک آتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم عمل کرو اللہ کی نافرمانی سے بچو. ایک یہاں پر آیا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان باتوں کو یاد رکھو. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سورت کا انداز بھی جلالی اور جو احکامات اس سورت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے شد و مد کے ساتھ ان کی اہمیت بیان کی کہ سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. اب اس کے بعد پہلا حکم زنا کے حوالے سے حد. فرمایا الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو اور زانی مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما مئات جلدا، پس مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور ان کے معاملے میں یعنی اللہ کے اس دین کے معاملے میں تمہیں ان پر کوئی رحم نہ آئے، تم ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ اللہ کے اس دین کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کا مشاہدہ کرے، ان کو سزا جب دی جائے تو دیکھے مومنوں میں سے ایک جماعت، یعنی سزا بھی دینی ہے اور ذلیل بھی کرنا ہے. سزا بھی دو اور کوئی رعایت نہ کرو. ممکن ہے کہ کوئی ترس آ جائے عورت پر، تو عورت کا ذکر پہلے کیا، زانی عورت ہو اور زانی مرد ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور قطن دی اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر تمہیں ترس نہ آئے، اور مزید یہ کہ ان کو عبرت بنا دو تاکہ آئندہ یہ غلط حرکت معاشرے میں کوئی نہ کرے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں اور یہ گندگی معاشرے سے ختم ہو. چاہیے کہ ان کو علل اعلان کھلے میدان میں سب کے سامنے کوڑے مارو، اور ان کی اس سزا کا مشاہدہ مومنوں میں سے کچھ لوگ کرے. یہ ہے زنا کی حد قرآن مجید میں. البتہ نوٹ کیجئے کہ دین قرآن اور سنت دونوں کے مجموعے کا نام ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اس کے رسول سے. تو شریعت کا ماخذ بنیادی طور پر قرآن بھی ہے اور اللہ کے رسول کے ارشادات اور سنت اور حدیث بھی ہے. اور اللہ نے حرام کا اختیار اپنے رسول کو بھی دیا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. سورۃ توبہ آیت 39، اہل کتاب پر اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی فرد جرم عائد کی اس میں یہ بھی ہے کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اہل کتاب اس چیز کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. تو حرام اللہ بھی ٹھہراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے اختیار سے رسول بھی حرام ٹھہراتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے, قرآن نے کہا کہ دو بہنوں کو نکاح میں مت جمع کرو, اللہ کے رسول نے اضافہ کر دیا کہ اپنی بیوی کی پھوپھی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے, بیک وقت پھوپھی بھتیجی کو یا خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ تو قرآن مجید میں زنا کی حد بتائی. اللہ کے رسول کی حدیث کا مقام تشریح اعتبار سے کیا ہے؟ نمبر ایک, حدیث میں بھی احکامات شریعت آئے ہیں, حلال و حرام کے احکامات آئے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی. قرآن قرآن حدیث حدیث ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن میں تو حکم ہے اللہ کے رسول کی حدیث اسے منسوخ کر دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. نمبر تین, البتہ حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کو خاص صورت کے لیے محدود کر سکتی ہے. قرآن کا حکم ہے کہ چور برد عورت اس کے ہاتھ کاٹو, تو کیا ہر چوری پہ ہاتھ کٹے گا؟ حدیث بتائے گی کہ نہیں, اتنی مالیت کی چوری ہوگی تو ہاتھ کٹے گا ورنہ نہیں کٹے گا, مشترکہ مال ہوگا تو پھر چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا. اگر کسی نے اپنے مال کی حفاظت خود ہی نہیں کی, اس نے خود لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ چوری کر لو, تو ہاتھ نہیں کٹے گا. اور اگر قحط کا زمانہ ہے اور کس نے کوئی کھانے پینے کی چیز چرا لی, ہاتھ نہیں کٹے گا. تو ہے قرآن کا حکم ہاتھ کاٹو, لیکن اس حکم کی اپلیکیشن کس طرح سے ہوگی, حدیث اس کو واضح کرے گی. تو نمبر ایک, حدیث میں بھی حلال و حرام کے احکامات ہیں. نمبر دو, حدیث قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی. نمبر تین, حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کی تحدید کر سکتی ہے, اسے محدود کر سکتی ہے, اسے کسی خاص صورت کے لیے معین کر سکتی ہے. نمبر چار, حدیث قرآن مجید کے حکم میں اضافہ کر سکتی ہے. اللہ کے رسول نے صرف اللہ نے صرف دو بہنوں کو قرآن مجید میں ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے منع کیا, میں نے بتایا کہ حدیث نے اس میں اضافہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وصیت کا ذکر کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وصیت ہو سکتی ہے لیکن صرف ون تھرڈ کی ہوگی اور ورثہ کے لیے نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ حکم زانی کی سزا کے حوالے سے, یہ غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے, جو شادی شدہ شخص ہو یا شادی شدہ عورت ہو جسے اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا ایک جائز ذریعہ میسر ہو, اگر وہ یہ کبھی حرکت کرے عقل بھی کہتے ہیں کہ اس کی سزا زیادہ ہونا چاہیے, تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر وہی سزا ہوگی جو کہ سابقہ شریعت میں تھی, اور وہ ہے حد رجم. کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کریں گے اور وہ زنا بے رضا ہوگا تو اس میں حد رجم ہوگی. ہاں اگر کوئی شخص زنا بے جبر کرے مرد, تو مرد کو تو سزا ملے گی لیکن خاتون کو سزا نہیں ملے گی, اس کا ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا اسی صورت میں. تو بہرحال یہ جو سزا یہاں پر بیان ہوئی ہے, یہ ہوئی ہے غیر شادی شدہ زانی مرد اور غیر شادی شدہ زانی عورت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رجم کی سزا اس کا باقاعدہ اجرا کیا. یہودیوں کا ایک جوڑا تھا جس کو لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس, اور طے کر کے آئے وہ کہ اگر حضرت محمد نے رجم کی سزا دی تو ہم اس سے قبول نہیں کریں گے, کوئی اور سزا دے دی تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے کہ بھائی تمہاری شریعت میں سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو منہ کالا کر کے اور پوری بستی میں گھماتے ہیں تاکہ ذرا ان کی بے عزتی ہو جائے. آپ نے کہا مجھے فصل بتاؤ, وہ چھپا رہے تھے. تو آپ نے بلایا فدق سے یہودی عالم دین ابن سوریہ کو اور اسے قسم دے کر کہا کہ اسے بتاؤ اصل سزا کیا ہے. اس نے بتایا کہ رجم ہے. آپ نے رجم کی سزا جاری کی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اپنی ایک حد کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر غامدی خاتون کا واقعہ تو بہت زیادہ ایمان افروز ہے. اس اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی, زنا ہو گیا, اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے مجھے پاک کر دیجیے. اس کے الفاظ یہ تھے, یہاں میں سزا بھگتوں تاکہ وہاں پاک ہو جاؤں. آپ نے کہا کہ حمل ہے کہ نہیں, کہا حمل تو ٹھہر گیا. فرمایا اس کا کیا قصور ہے جو تمہارے رحم میں, جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. وضع حمل کے بعد پھر آ گئی. آپ نے فرمایا ابھی بچوں کو تمہاری ضرورت ہے, اس کو دودھ پلاؤ, جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا. وہ اللہ کی بندی پھر ڈھائی سال بعد آ گئی اور کہا کہ یہ کھانے کے قابل ہو گیا. تو آپ نے اس خاتون کے اوپر رجم کی سزا کو جاری کیا. جب پتھر مارے جا رہے تھے اس خاتون کو رجم کے دوران, تو کسی کے منہ سے نکل گیا کہ فائشہ خاتون تھی, زانی عورت تھی. تو اللہ کے رسول نے ڈانٹا, کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ تمام مدینے والوں پر تقسیم ہو جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے. اسی طرح سے ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ ان سے زنا ہوا, ان پر بھی آپ نے حد رجم جاری کی. پھر خلفہ راشدین کے دور میں بھی آپ اگر تفہیم القرآن پڑھیں سورۃ النور کی تفسیر میں, تو مولانا نے کوئی 50 صفحے لکھے اس موضوع کے اوپر, بہت عمدہ تحقیق ہے ان کی. خلفہ راشدین کے دور میں بھی یہ سزا جاری رہی. پھر ہمارے اسلاف میں سے حنفی, مالکی, حملی, شافعی, سلفی, ظاہری اور پھر جعفری, فقہ جعفریہ, پھر ان کے مختلف فرقے زیدیہ, یہ سب آج تک متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی مرد کی سزا رجم ہے. یہ ساری تفصیل میں نے کیوں بیان کی, میں نے ابھی شروع میں تعریف کی کس کی, مولانا اسرائی صاحب کی, ان کی تفسیر تدبر قرآن بلا شبہ فہم قرآن کے لیے عظیم خزانہ. لیکن اس موقع پر آ کر انہوں نے اسلاف سے ایک الگ رائے اختیار کی. انہوں نے کہا بلا شبہ رجم کی سزا دی گئی ہے دور نبوی میں, لیکن وہ کوئی معاشرے کے اوباش قسم کے لوگ تھے جن کو سزا دی گئی, یہ کوئی مستقل سزا نہیں ہے. تو یہ ان کا موقف, بعد میں گاندھی صاحب اس موقف کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو یہ ان کا موقف اسلاف سے ہٹ کر ہے. اس کو کہا جاتا ہے تفردات میں سے ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو بڑی خطرناک ہے. قرآن کے نام پر اٹھنے والی بہت ساری تحریکیں, بہت ساری شخصیات اس لیے گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے اسلاف سے اپنی نسبت کو کاٹ لیا. اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں جو ضابطہ بیان ہو رہا ہے یہ قانونی ضابطہ نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی بات ہے زنا کی شناخت کے لیے. زنا کی شناخت کے لیے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکا, زانی اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے. وزانیت لا ینکحہا, اور جو زانیہ عورت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے, الا زانن او مشرک, سوائے اس کے جو کہ کوئی زانی ہو یا مشرک ہو. یہاں پہ ایک ذرا اخلاقی بات اور بھی نوٹ کیجئے, مرد کو نکاح کا اختیار ہے شریعت اسلامی میں, وہ نکاح کر لے جس سے چاہے. عورت کے لیے پسندیدہ نہیں کہ خود سے نکاح کرے, بلکہ یہ ہے کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کریں گے, اس کے کوئی سرپرست کریں گے. تو یہاں پر دیکھیے یہ انداز نہیں ہے کہ زانی مرد کے لیے نہیں ہے روا کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانی عورت سے یا مشرک عورت سے. اور زانیہ کے لیے نہیں فرمایا کہ زانی عورت نکاح نہ کرے مگر مشرک مرد سے یا زانی مرد سے, بلکہ اسلوب بدل دیا اللہ نے کہ زانی عورت اس قابل نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے کوئی زانی مرد مگر کوئی زانی مرد یا کوئی مشرک مرد. تو عورت کا خود سے نکاح کرنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ نکاح کا اختیار اللہ نے شریعت میں مرد کو دیا ہے, اور عورت کو بھی اس کے ولی, اس کے سرپرست وہ نکاح میں دیں گے. وہ کہ اگر عورت خود سے نکاح کرتی ہے کوئی تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن جیسے فقہ حنفی کے اندر سختی ہے اس حوالے سے کہ ضروری ہے کہ نکاح کسی عورت کا اس کا ولی وہ منعقد کرے. جی اچھا، تو یہ تو خیر میں نے ایک ضمنی بات بتا دی. یہاں پر یہ ہرگز مقصود نہیں ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تب ہم اس کے لیے کوئی زانی عورت ڈھونڈے یا کوئی مشرق عورت ڈھونڈے. میں نے کہا ایک اخلاق کے لحاظ سے اس فعل کی شناخت کو، اس کی برائی کو ظاہر کیا گیا کہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی پاک دامن عورت وہ اس سے نکاح کرے، بلکہ وہ تو اسی قابل ہے کہ اس کے حصے میں کوئی گندگی آئے، کوئی زانی عورت وہ اس سے نکاح کرے یا کوئی مشرق عورت اس سے نکاح کرے. اسی طرح سے زانی عورت اب اس قابل نہیں ہے کہ کوئی پاک باز مرد اس سے نکاح کرے، بلکہ اس سے تو نکاح کرنا چاہیے کسی زانی کو یا کسی مشرق کو. اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی آیت میں جس زانی اور زانیہ کا ذکر ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، اس لیے اس آیت میں اب ان کے نکاح کا، ان کی شادی کا ذکر ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ چیز مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے. اب اس کے بعد شریعت کا دوسرا حکم اس رکوع میں وہ ہے حد قذف، کہ کسی پر پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگا دینا زنا کا. فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، محسنات سے مراد پاک دامن آزاد عورت، اس سے مراد لونڈیا کنیز نہیں ہے، یہ نوٹ کیجئے. جو لوگ الزام لگاتے ہیں کسی پاک دامن آزاد عورت پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر وہ چار گواہ نہیں لائے، فضل دوہم ثمانین جلدا، پس ان کو مارو 80 کوڑے. نمبر ایک. نمبر دو. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور اب ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، انہیں بلیک لسٹ کر دو، کسی بھی مقدمے میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے ہی لوگ فاسق یعنی اللہ کے باغی ہیں، اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں، نافرمان ہیں. شریعت کا منشا یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس واضح ثبوت نہ ہو کسی کے زنا کا، یعنی چار گواہ موجود نہ ہو، اس کو چاہیے کہ زبان بند رکھے. یہ جو ہمارے ہاں بعض رسالے یا بعض چینلز اسکینڈلز ریفر کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کے ساتھ ملوث ہے، بری بری کتابیں چھپ جاتی ہیں لوگوں کے شب و روز کی، وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ. اب اگر یہ خبریں تو چھپ جائیں لیکن مجرموں کو سزا نہ ملے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اسکینڈلز کو پڑھ کر اخلاق خراب ہوتا ہے بچوں کا، بچیوں کا. لہذا حکم یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس چار گواہ نہ ہو، اس وقت تک اگر وہ گندگی اس نے دیکھی بھی ہے تو اس پر مٹی ڈالے رکھے، اسی وقت اس کا اظہار کرے جبکہ اس کے پاس چار گواہ ہو، اور پھر مجرم کو عبرتناک سزا بھی ملے، تو تاکہ عبرت بنے، سزا ملے نہ اور یہ باتیں بیان ہوتی رہیں. تو بہرحال ان باتوں میں ایک نصرت تو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں افراد کا کردار خراب ہوتا. تو یہ ہے سزا کس کی، یعنی قذف کی، جھوٹا الزام لگا دینا کسی پاک دامن عورت پر زنا کا، اور پھر اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ پیش نہ کرنا. شریعت میں زنا کی سزا بڑی سخت رکھی ہے، لیکن ساتھ گواہی کا معیار بھی بہت سخت رکھا ہے. کوئی زنا چوری چھپے ہو رہا ہے تو زیادہ اس کے لیے جستجو نہیں، ایسا سزا آخرت میں مل جائے گی. لیکن اگر معاشرہ اتنا کرپٹ ہو جائے، اتنا بیا ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا یہ حرکتیں شروع کر دیں اور چار گواہ اس کو دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد معاشرے کی سزا اس طرح سے ہوگی کہ ایسے لوگوں کو بدترین سزا دی جائے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور آئندہ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں. فا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ پھر وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے. لیکن حدود کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ دنیا میں اس کی سزا معاف نہیں ہوگی. سزائیں تین قسم کی ہیں، حدود اور قصاص اور تعزیرات. حدود میں زنا کی حد ہے، قذف کی حد ہے، شراب نوشی کی حد ہے، چوری کی حد ہے، ڈاکے اور رازنی جسے کہا جاتا ہے حرابہ، اس کی حد ہے. اگر کسی پر یہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا معاف نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کا ارشاد، حدود کے حوالے سے کسی کی سفارش کرنا یا سزا کو معاف کرنا اللہ نے حرام کر دیا. ایک خاتون حضرت فاطمہ نے چوری کی اور حضرت زید کے بیٹے حضرت کیا نام اسامہ، ان سے اللہ کے رسول کو بڑا پیار تھا، ان کے ذریعے سے سفارش کرائی گئی. تو آپ نے اس پر بھی یہ کہا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کٹتے. تو توبہ کرنے سے چور کو دنیا کے اندر فائدہ نہیں پہنچے گا، دنیا میں تو سزا حد جاری ہوگی، البتہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دے گا. اور اگر توبہ نہیں کی اپنے جرم کے اوپر جریے کہ میں نے بالکل صحیح کیا اور میں دوبارہ بھی حرکت کروں گا، تو پھر دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی سزا ملے گی. قصاص یہ وہ سزائیں ہیں کہ جن کی معافی دنیا میں ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مقتول کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو جو مجروح ہوا ہے وہ اس کی معافی دے سکتا ہے، بھائی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. تعزیرات وہ سزائیں ہیں جو کہ قرآن یا حدیث میں نہیں آئی، وہ ثوابیت پر چھوڑ دی گئی ہیں قاضی یا حکمران کے، کہ اگر کسی زمانے میں کوئی ایسا جرم ہو جو کوئی نئی نوعیت کا آ جائے تو پھر وہ قاضی کا اختیار ہے کہ وہ جرمانے کی، قید کی، کوئی بھی کوڑوں کی سزا وہ دے سکتا ہے. یہ تعزیرات ہے جس کا پورا اختیار شریعت نے دے دیا ہے قاضی کو یا حکمران کو. البتہ اگر فرض کیجئے کہ مقتول کے ورثہ معاف کر بھی دے قاتل کو، تو اگر حکومت سمجھے کہ یہ معاف کرنا مناسب نہیں ہے تو حکومت سزا جاری کر سکتی ہے تاکہ معاشرہ پاک ہو. معاشرے میں لوگوں کی جانوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے ورثہ کہے مارو قاتل کو، حکومت کہے ماں ہم معاف کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دے تب بھی حکومت قاتل کی جان لے سکتی ہے معاشرے میں امن و امان کے لیے. بہرحال یہ فقہ کے مسئلے ہیں، یہ ضمنی طور پر ساتھ آ رہے ہیں. والذین یرمون ازواجہم، اب شریعت کا تیسرا حکم لعان، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھ لیا، اب تو معاملہ نازک ہے، اس کے پاس چار گواہ تو نہیں لیکن اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اب میں اس کے ساتھ کیسے رہوں؟ اب چونکہ یہ مظلوم ہے، اس کے بستر کی حفاظت نہیں ہوئی اور اس کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں یا الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، الا انفسہم سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہوگی، اربع شہادات باللہ، کہ وہ چار مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہے، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. قاضی کے پاس جا کے استغاثہ دائر کرے، فریاد کرے اور چار مرتبہ کہے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں. والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی پانچویں بار یہ کہے کہ اللہ کی قسم مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں. تو چونکہ معاملہ یہاں پر آ گیا لعنت کا، اسی وجہ سے اس حد کو یا اس حکم کو کہا جاتا ہے لعان. اب یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے دشمنی کرے اور جا کر جھوٹی قسمیں کھا لے اور خام خائی بیوی کو مروا دے، تو اب اس کے لیے شریعت میں پھر کیا تدارک ہے؟ فرمایا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے سزا کو ہٹا دیا جائے گا، اس عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی. اَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ اگر وہ چار مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہے اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. وَالْخَامِسَةَ، اور پانچویں بار اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہے اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہے. یعنی کہے کہ اللہ کی قسم مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اگر میرا شوہر سچوں میں سے ہے. تو اب اس صورت میں اس عورت پر صحت کو جاری نہیں کیا جائے گا، لیکن ان دونوں کے درمیان اب قاضی سپریشن کرا دے گا. اس لیان کے بعد اب دونوں ساتھ نہیں رہیں گے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، آگے الفاظ محذوف ہیں، آگے جا کے ظاہر ہو جائیں گے، ما زکا منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا. جنسی اعتبار سے پاکیزہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچائے. جیسے اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو جب بھیجا تھا انگلینڈ اعلی تعلیم کے لیے تو دعا کی تھی کہ حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ. تو خدا ہی کسی کی جوانی کو بے داغ رکھ سکتا ہے، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے بچنا. ہم نے کل سورہ یوسف پڑھی ہے، حضرت یوسف جیسا پیغمبر علیہ السلام وہ جب یہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تصرف انی قیدہن اسبو الیہن، اے اللہ اگر تو نے ان عورتوں کی ان فریب کو چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. تو جب اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے بچنے کا تو پھر غیر انبیاء کی کیا اوقات اور کیا حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے عافیت عطا فرمائے، ہمارے مال و جان کی بھی عافیت ہو، ہمارے ایمان کو بھی اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمارے کردار کو بھی پاکیزہ رکھے. تو فرمایا یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ تین مرتبہ آئے گا سورت میں. اللہ سے دعا کرو ورنہ تم بھی کبھی بچ نہیں سکتے. یہ جنسی جذبہ بڑا زوردار ہے، اور یہ نہ زوردار ہوتا تو کون شادی کرتا اور کون پھر خاندان کے اور بیوی بچوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کا بار اٹھاتا. تو جذبہ بڑا زوردار ہے، لیکن شریعت اس کو کرنا چاہتی ہے چینلائز، کسی رخ کے اوپر چلا جائیے اور یہ غلط رخ پر نہ جائے. اس کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ایک عورت کے ساتھ جاتی ہے، اس کے خاندان کے اوپر ظلم ہے اور پھر اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنے خاندان پہ ظلم ہے. اولاد جو ہوتی ہے بیچارہ مولود اسے قصور کیا ہے، لیکن معاشرے میں بدنام ہوتا ہے کہ بغیر باپ کا ہے، اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر جس معاشرے میں زنا ہوتا ہے خاندان کا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. بیوی پر شوہر کو اعتماد نہیں، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، اولاد کے بارے میں شک پتہ نہیں میری ہے کہ نہیں ہے. اس اولاد کی پھر تربیت صحیح توجہ کے ساتھ نہیں ہوتی، ان میں احساس محرومی ہوتا ہے. یہ احساس محرومی انسان کو بڑا ہونے کے بعد جرائم کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشا وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور یہ برا راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو پردے کے احکامات دیے ہیں زنا کا راستہ روکنے کے لیے، نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے زنا کا راستہ روکنے کے لیے. موسیقی کو حرام کیا ہے اسی وجہ سے کہ موسیقی کی وجہ سے یہ جنسی جذبات انسان کے مشتعل ہوتے ہیں. شراب کو حرام کیا اسی وجہ سے, نشے میں نہ جانے کہاں کیا حرکت کر دے وہ. اسی طریقے پر جو زنا کی اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں یہ بھی اسی وجہ سے تاکہ یہ گندگی معاشرے کے اندر نہ پھیلے. فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی, بریکٹ میں الفاظ محسوس ہیں ابھی آگے آنے والے ہیں, ما سکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی بھی کبھی نہ بچ سکتا, اگر بچا ہے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے. وان اللہ تواب حکیم, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نظر کرم کرنے والا اور کمال حکمت والا ہے. یہ پہلا رکوع آ گیا, تین حکمات شریعت آ گئے. اب اس کے بعد دو رکوعوں میں ایک واقعے کا بیان ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی گئی, اور تہمت کے لگانے کے بعد تقریباً ایک مہینے بعد یہ دو رکوع نازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی نہ صرف دی بلکہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی. واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مشترک سے واپسی پر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مقام پر فجر کے وقت جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھی اور ایک حودش کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, کچھ خادم خدمت پر معمور تھے, انہوں نے اونٹ کو بٹھا دیا اور حودش اٹھا کے زمین پر رکھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حودش سے نکلی اور ذرا دور فاصلے پر گئی تاکہ پیشاب وغیرہ کی جو بھی تقاضا اس سے فارغ ہو جائے. جسم بڑا ان کا ہلکا تھا, دبلی پتلی تھی, وزن زیادہ تھا نہیں, انہیں وہاں پر کچھ دیر ہو گئی. جو خادم تھے وہ سمجھے کہ آپ حودش کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے حودش اٹھایا اونٹ پر رکھا, قافلہ روانہ ہو گیا. اس زمانے میں قافلوں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ قافلے رات بھر چلتے تھے کیونکہ راتیں ٹھنڈی ہوتی تھی, اور صبح فجر کے بعد بھی اس وقت تک قافلے چلتے رہتے تھے جب تک کہ ابھی ٹھنڈ ہے. جب ذرا سورج اوپر آتا گرمی ہوتی تو پڑاؤ کر لیتے تھے. قافلہ دوبارہ روانہ ہو گیا. اب ہم پیسے جب آئی ہے تو دوسرا قافلہ چلا گیا, تو تھی بڑی ذہین خاتون, سمجھ گئی کہ ضرور کوئی آئے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے, تو کہتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنی چادر میں نے اپنے اوپر کر لی. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے مقرر کر رکھا تھا کہ تم قافلے سے تھوڑا پیچھے چلو تاکہ اگر قافلے کو چیز گر پڑ جائے تو تم اٹھا کے لے آؤ, وہ ذرا پیچھے تھے. پیشہ خود کہتی ہے بخاری کی حدیث ہے یہ کہ صفوان بن معطل آئے تو میں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی اور سونے کی وجہ سے میرے چہرے کے اوپر سے میری چادر ہٹ گئی تھی, اور انہوں نے حکم حجاب آنے سے پہلے مجھے دیکھا تھا. حکم حجاب آیا ہے کس میں؟ سورہ احزاب میں. وہ سورہ 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی, یہ سورہ نور 6 نبوی میں نازل ہوئی. ترتیب تلاوت میں یہ پہلے ہے اور ترتیب نزولی میں یہ بعد میں ہے. تو وہ کہتے ہیں صفوان بن معطل نے مجھے چونکہ دیکھا ہوا تھا پہچان گئے, انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈال لی. انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا, میں اس کے اوپر بیٹھ گئی, وہ مجھے لے کر چلے اور ہم تقریباً کو دوپہر کے وقت جا کر قافلے سے مل گئے. قافلہ وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا. اب جب میں وہاں پر پہنچی ہوں تو ہمیں رائشوں کو پتہ نہیں تھا, یہ تو ان کو بڑے سے بعد پتا چلا ہے کافی دنوں بعد کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے. عبداللہ بن ابئی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی, یہ حرکت کر کے آئی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے بعد پھر پورے مہینے اللہ کے رسول کے لیے اذیت کا ایک برا معاملہ, جگہ جگہ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے گھر میں ہو کر اس نے حرکت کی ہے. اللہ کے رسول نے بھیج دیا ان کو اپنے گھر پر اپنے والد کے پاس, اور اس کے بعد ایک روز تو آپ نے مسجد نبوی میں نمبر میں کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھے عبداللہ بن عمر اس کی اذیتوں سے بچائے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں اس کی غزل گار دیتا ہوں, تو اس پر کیونکہ اس کا تعلق خزرج سے تھا تو خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کام نہ کیجیے گا ورنہ ایک قبائلی آپس کے اندر جو ہے وہ نفرتیں وہ شروع ہو جائیں گی. بہرحال ایک مہینے بعد یہ آیتیں اتری, یہ دو رکوع, اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اصل حقیقت ظاہر کر دی. فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ کہ جو ایک جھوٹ لے کر آئے ہیں, جنہوں نے ایک جھوٹ باندھا ہے, اس پر تم منکم و تم میں سے ایک پورا جتھا ہے, یہ ایک پورا گروہ ہے. لا تحسبوہ شر لکم, تم اس بات کو اپنے لیے شر نہ سمجھو, اس شر میں سے خیر برآمد ہوا, ایسے لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے کچھ احکامات شریعت تمہیں دے دیے ہیں, آئندہ کے لیے پاسداری ہو گئی ہے جھوٹے الزامات لگانے کی, قذف کی, اور آئندہ کے لیے سزائیں آ گئی ہیں کہ کیا سزا ہوگی زانی کی اور کیا معاملہ ہوگا لیان کا. تو فرمایا کہ اس معاملے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو, بل ہو خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے حق میں خیر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ان میں سے ہر ایک کے لیے کہ جس نے یہ کمائی کی ہے گناہ ہے, ہر ایک کا گناہ لکھا گیا ہے, کسی کے حق میں بڑا گناہ ہے, کسی کے حق میں چھوٹا گناہ ہے, لیکن لکھ لیا گیا ہے, اللہ بھرپور سزا دے گا. والذی تولی کبرہ, اور جس نے اس جھوٹ کا بڑا حصہ اٹھایا ہے, جس نے اس تہمت کا آغاز کیا ہے, منہم ان میں سے, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے بڑا عذاب ہے. لولا اس سمے تم ہو, ایسا کیوں نہ ہوا اے مسلمانوں جب تم نے اس بات کو سنا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, تو مومن مرد اور مومن خواتین نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیا ہوتا. حسن ظن یہ ایک مومن کی نشانی ہے, اس کی علامت ہے, اور ہمیں ہر ایک کے ساتھ معاملے کا آغاز اس کے ظن سے کرنا چاہیے. سوئے ظن سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. وقالوا ھذا افکم مبین, اور انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ یہ بالکل کھلا جھوٹ ہے, اس کا امکان نہیں کہ اللہ کے رسول سے تربیت یافتہ ان کے گھر والی اور وہی حرکت کرے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء, وہ اس بات پر چار گواہ لے کر کیوں نہیں آئے. فإذ لم یأتوا بالشہداء, تو اگر وہ گواہ لے کر نہیں آئے, فأولئک عند اللہ هم الکاذبون, تو بے شک وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں, یعنی وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ, اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں, لمسکم فیما افستم عذاب عظیم, تو تم پر لازمن پہنچتا جس چیز کے اندر تم پڑ گئے تھے دردناک عذاب. یعنی بری بات کو لوگ بڑی جلدی قبول بھی کر لیتے ہیں, اس کا چرچا بھی شروع کر دیتے. اگر میں کسی کی تعریف کروں یہ تہجد گزار ہے تو یہ باتیں زیادہ بیان نہیں ہوں گی, لیکن میں کہوں کہ آدمی کرپٹ ہے اور یہ بڑا اس نے ہاتھ مارا ہے, بڑی عیاشی کر رہا ہے, تو اس کے بعد پھر ہے نا چھوڑے جناب اس کو, تو وہ تو ہے ایسا. تو بری باتیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ تہمت, اس کا خاصا چرچا ہوا. تو فرمایا کہ مسلمانوں, تم جس چیز میں پڑ گئے تھے, اگر تم پر اللہ کی رحمت اس کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں دنیا اور آخرت میں بڑا شدید عذاب پہنچتا. اس طلب کون ہو بے السنتکم, جبکہ تم اس کو لے رہے تھے اپنی زبانوں پر. جب انسان کسی چیز پہ غور و فکر نہ کرے اور بس سنا اور بات کو آگے بڑھا دیا, اس کو کہا جاتا ہے زبانوں کے اوپر لینا, یہاں سے بات اس تک, اس سے بات اس تک, اس سے بات اس تک. جب تم اس کو لے رہے تھے اپنی زبانوں پر, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ, اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے, مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, وہ بات کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, اور تم اس کو سمجھ رہے تھے بڑا ہلکا, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, اور وہ چیز اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑی تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ, اور ایسا کیوں نہ ہوا جبکہ تم نے اس کو سنا, قلتم, جو تم کہتے, ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں. سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بالکل واضح بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، نصیحت کرتے اللہ تمہیں کہ تم دوبارہ ایسا کرو کبھی بھی، یعنی دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتا مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا، کمال و حکمت والا ہے. بڑی اہم آیت آ رہی ہے، بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اس پر خاص طور پر ذرا الفاظ پہ غور کیجیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کی اشاعت ہو، تشیع کے الفاظ آئے ہیں، اشاعت پھیلنا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے فحاشی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو کہ ایمان لائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کے اندر بھی سزائیں ملیں گی، ان کا سکون غارت ہو جائے گا اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، موت آئے گی بڑے عذاب کے ساتھ، تکلیف دہ صورت میں، اور پھر آخرت میں بھی شدید دردناک عذاب ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایمان اور حیا یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک ختم ہو جائے دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو. شیطانی قوتیں کیا چاہتی ہیں؟ لوگ بے حیا ہو. حضرت آدم، حضرت حوا کو ابلیس نے جب ورغلایا تو کیا کیا تھا؟ یمز انہما لباسہما، ان کا لباس اتروا دیا تھا اور ان کو بے حیا کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ قوتیں بے حیائی کیوں پھیلا رہی ہوتی ہیں؟ یہ دجالی تہذیب اور یہ مغربی تہذیب اور شیطان کے ایجنٹ، کیونکہ یہ بے حیائی یہ ایمان کی ضد ہے. تو الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث میں ہے کہ حیا ایمانی کا ایک شعبہ ہے، ایک ایمانی کا حصہ ہے. تو اللہ کے نیک بندے لوگوں کو دعوت ایمان دے رہے ہوتے ہیں. رحمانی قوت ایمان پھیلاتی ہے، شیطانی قوت بے حیائی پھیلاتی ہے. آپ غور کیجئے، ہر اشتہار میں بےحودگی. اب اشتہار ٹائر کا ہے، اس ٹائر سے عورت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میں نے خود ایک دفعہ دیکھا، کافی عرصے کی بات ہے، کہ ٹائروں کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، بتائیے، یعنی کوئی تک نہیں بنتی. لیکن یہ بلیڈ کے اشتہار میں عورت کی تصویر، کیا تک بنتی ہے اس کی؟ تو یہ کیا ہے بے حیا کرنا؟ ہر گانے کا موضوع پیار محبت، بے حیا کرنا، گانوں کے ذریعے سے جذبات پیدا کرنا ہے، کس طرح لڑکی اور لڑکے نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے. ہر ڈرامے کا مرکزی مضمون پیار و محبت، ہر فلم کا مضمون. تو مقصود کیا ہے؟ بے حیا کرنا. تو اہل ایمان میں اگر کوئی بے حیائی پیدا پھیلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ایمان پیدا ہو، اور جو بدبخت اس ایمان کی پونجی کو لوٹ کر اور وہاں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. اب ذرا اپنے ترجمے پہ غور و فکر کیجئے. آج ہماری اکثریت اس آیت کی مستحق ہے. آج ہم اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلانے کے جرم کے مرتکب ہیں. میرے گھر پہ ٹیلی ویژن ہے، اس ٹیلی ویژن کے اوپر کیا چیزیں نشر ہوتی ہیں؟ بہودہ اشتہارات، بہودہ ڈرامے، موسیقی، اور کیا کیا بہود کیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں اپنے گھر میں کیا پھیلا رہا ہوں؟ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو کیا دکھا رہا ہوں؟ میرا اپنا پیسہ ہے، کیبل کنیکشن لیا ہوا ہے، چینل بدلتے بدلتے کئی گندگیاں ہیں جو کہ آ جاتی ہیں. میرے گھر پہ بہودہ اخبارات اور رسالے آتے ہیں، ان میں انتہائی بہودہ تصویریں ہوتی ہیں، بچے بچیاں دیکھتے ہیں. آج اگر بچوں کا کردار خراب ہوا ہے، بچے بے حیا ہوئے ہیں، عورتوں کے اندر اگر شرم و حیا کی اقدار ختم ہوئی ہیں، اس کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ٹی وی کے ذریعے ان کی غلط تربیت کی ہے. پی ٹی وی کا پہلا مینیجنگ ڈائریکٹر، نام نہیں لوں گا، اللہ اس کو معاف کرے، اس نے پروڈیوسرز کو بلایا اور کہا کہ اب اس ملک کے بچوں کی تربیت ماں باپ نے ٹی وی کرے گا. اور اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ یہ مولوی اور ملہ ہے. لہٰذا تم نے مولوی اور ملہ اور اس کی باتوں سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے دور کرنا ہے. لہذا ٹی وی کے اندر ہیرو کس کو بنا کے پیش کرتے ہیں؟ جو کہ بالکل مغربی تہذیب میں رنگا ہوا ہو, جو بالکل ماڈرن اور اسمارٹ ہو, اور ان کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنا کہ یہ تمہارے اصل آئیڈیل ہیں, ان کے پرستار بنو, ان کے فین بنو. اخبارات میں بہودہ لوگوں کی بڑی بڑی تصویریں چھپتی ہیں, ان کے انٹرویو چھپتے ہیں, بچیاں پڑھتی ہیں, بچے پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں اور ہم بھی اس طرح سے ماڈلنگ کریں. نام بڑے پیارے پیارے دیتے ہیں, ماڈل گرل اور اسٹار. حدیث تو کہتی ہے اسٹار کون ہے؟ صحابہ اکرام. لیکن یہ کہ یہ اسٹار ہے, یہ کرکٹ اسٹار اور یہ فلم اسٹار. اس کے بعد پھر فیشن پریڈ اور میراتھن ریس اور فینسی ڈریس شو, اور مختلف ناموں کے ذریعے سے اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. حکومت بھی مجرم ہے, لیکن مجرم میں بھی ہوں, مجرم آپ بھی ہیں. اگر ایک ہماری بہن نکلتی ہے گھر سے بے پردہ بن سنور کر, معاشرے میں کیا پھیلا رہی ہوتی ہے؟ اگر آپ کی نکاح کسی با پردہ خاتون پر پڑے, آپ کے جذبات کچھ اور ہوں گے, پاکیزگی خیالات میں آئے گی, ایک قدر ہوگی اس کے لیے کہ یہ ہماری بہن پردہ کر رہی ہے. اور اگر ایک خاتون بالکل بن ٹھن کے آپ کے سامنے آئے تو فوری طور پر دیکھ کر کیا جذبات ہوں گے آپ کے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں لشکر اکثر, تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. ہماری تہذیب پردے والی تہذیب تھی. ہم نے سنا اپنے بڑوں سے کہ ہماری خواتین جب گھر سے نکلتی تھی, تانے میں بیٹھتی تھی تو چادریں تانی جاتی تھی کہ ان کو برقع اور چادر میں بھی کوئی نہ دیکھے, اور پھر پورے تانے کو لپیٹ دیتے تھے. اور آج جو صورتحال ہے, بڑی بوڑھیاں آج بھی پردہ کرتی ہیں, ان کو عادت ہے وہ شروع سے. آگے چل کے پڑھیں گے, حالانکہ بڑی بوڑھیوں کو پردے کے حوالے سے کچھ اللہ نے رعایت دے دی ہے, لیکن جن جوان بچیوں کو پردہ کرنا چاہیے وہ پردہ نہیں کرتی. تو یہ اہل ایمان میں فحاشی کون پھیلا رہا ہے؟ بلا شبہ انڈیا بھی پھیلا رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے ان کا بہودہ کلچر ہمارے یہاں نشر ہو رہا ہے, اور عیسائی بھی پھیلا رہے ہیں, یہودی بھی پھیلا رہے ہیں. لیکن ان کے ایجنٹ اس ملک میں کون ہیں؟ مسلمان ہیں, ہم خود کر رہے ہیں. ویڈیو کیسٹ کی دکانیں یہاں پر کے بہودہ سیڈیز اور ویڈیوز ملتی ہیں, وہ کافروں کی تو نہیں ہے. اخبارات چھاپنے والے کو کافر تو نہیں ہے. اور پھر ڈرامے بنانے والے اور ان میں کام کرنے والے, پروڈیوس کرنے والے, ان کو اسپانسر کرنے والے کافر تو نہیں ہے. اور ان ڈراموں کو اپنے گھر تک لا کر دکھانے والے کافر تو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت ہمارے جرائم کو بے نقاب کر رہی ہے, اس لیے ہم نے یہاں پر خصوصی توجہ دی. جب بھی اللہ جب اللہ نے مجھے توفیق دی یہاں پر آ کر انجمن کے تحت کام کرنے کی, ایک پردے کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ کتاب اللہ نے مرتب کرائی, چہرے کا پردہ. مساق میں, حکمت قرآن میں اس موضوع پر بڑی عمدہ تحریریں شائع ہوئی تھی, لیکن رسالے میں آئی اور اس کے بعد پھر دب گئی, خائب ہو گئی. اسی طریقے پر بڑے اچھے اچھے بعض دلائل پردے کے حوالے سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کراچی میں یہ کام کیا کہ ان تمام تحریروں کو نکالا, ان کو دوبارہ کمپوز کیا, اور چہرے کا پردہ کے نام سے کتاب ہم نے شائع کر دی. تو ہم نے تو اپنا کام کر دیا. اب آپ سے درخواست ہے کہ اب آپ اس چیز کو آگے پھیلائیے. تحفہ دینا ہے ضرور دیا کریں, ہمیں تحفے کے ذریعے بھی تبلیغ کرنی چاہیے. اور تبلیغ کس کی کرے؟ ایمان کی کرے, شرم و حیا کی کرے. یہ شرم و حیا کی تبلیغ یہ اللہ کا کام ہے, اور بے حیائی کی تبلیغ یہ شیطان کا کام ہے. ہمیں اللہ اللہ والا بنائے, ہم اللہ والے کام کریں. اسی طریقے پر جو بہت بڑا گناہ ہے سود, اللہ کا شکر ہے اس کے حوالے سے ہم نے کتاب مرتب کی. سود کی حرمت اور اس کی شناخت, اس کے حوالے سے مختلف اشکالات کا جواب, اس کے ختم کرنے کے حوالے سے لائے عمل. تو یہ دو کتابیں خاص طور پر ہم نے یہاں پر شائع کی, ان دو بڑے بڑے منکرات کے خلاف, بہائی کے خلاف اور سود کے خلاف. تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے فحاشی ان لوگوں میں جو کہ ایمان لائے، نوٹ کیجئے، ان میں جو ایمان لائے، جو مومن ہے جن کو ایمان ہے، جو ان کے ایمان کی پونجی کو لوٹنا چاہتے ہیں بے حیائی پھیلا کر. فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. مخلوط محفلوں میں شرکت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک مثال دیا کرتے ہیں، نکاح کی محفل میں دلہا موجود ہوتا ہے دلہن نہیں آتی، حالانکہ نکاح کو قرآن پاک کہتا ہے میثاق غلیظ، بڑا گاڑا میثاق. کیوں؟ یہ لائف پیکٹ ہوتا ہے، میاں اور بیوی زندگی بھر کے لیے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ اس محفل میں دلہا ہوتا ہے، دلہن کی طرف سے اس کا وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں. اگر مخلوط محفلوں کی اجازت ہوتی تو اس موقع پر تو دلہن کو سب کے سامنے آنا چاہیے تھا، اور دونوں سب کے سامنے آ کر قاضی کے سامنے ایجاب و قبول کرتے کہ جو ہے وہ دلہن اپنے آپ کو پیش کرتی اور دلہا کہتا کہ میں نے قبول کیا. لیکن دلہن پیش نہیں کرتی، بلکہ یہ ہے کہ دلہن کی طرف سے اتھارٹی لیتا ہے وکیل، وکیل اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتا ہے قاضی کو، اور پھر قاضی جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ میں تمہارے نکاح میں اس کو دیتا ہوں قبول ہے، اور اس کے بعد وہ قبول کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج مخلوط محفلیں، ایک حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، آپ نے فرمایا کہ تین لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایک شرابی پر، ایک والدین کی نافرمانی کرنے والے پر، اور ایک دیوس پر. تو اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے دیوس کون ہے، آپ نے فرمایا دیوس وہ ہے کہ جو یہ دیکھے کہ اس کی عورتیں دوسرے مردوں میں دلچسپی لے رہی ہیں، یا دوسرے مرد اس کی عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اسے کوئی غیرت ہی نہ ہے، شرم ہی نہ ہے، یعنی بے حمیت اور بے غیرت انسان. بدقسمتی سے آج بڑے بڑے دیندار گھرانے اور وہ اس مصیبت کے اندر پڑے ہوئے، ٹیلی ویژن عورتیں دیکھ رہی ہیں یہ کھلاڑی بہت اچھا ابھی آ گیا بیٹنگ کرنے کے لیے، ابھی آ گیا بالنگ کرنے کے لیے، ارے اس کو تو لائے نہیں، اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، اس کو غلط آؤٹ دے دیا، اور اس کے بعد پھر ڈراموں کے اوپر تبصرے، اور یہ وہ، یہ بڑی اچھا اداکاری کرتا ہے، یہ وہ ہے. اسی طریقے پر مخلوط محفلوں میں لے گئے، دوسرے مرد آ کر باتیں کر رہے ہیں، گپشپ کر رہے ہیں، حال چال پوچھ رہے ہیں، ویڈیو فلمیں بن رہی ہیں، وہ ویڈیو فلمیں نہ جانے کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہیں. تو ہم کس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں؟ اپنے دیوس ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. بتانا یہ ہے کہ یہ اتنی انداز میرا بڑا سخت ہے، لیکن اس انداز میں آپ کے لیے ہمدردی اور خلوص ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق میں بنانا چاہتا ہوں آپ کو، نہ اس کی کہ اللہ کے ان پر لعنت ہو. تو دیوس پر، شرابی پر، ماں باپ کے نافرمان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اسی حوالے سے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں یہ کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، بریکٹ میں الفاظ محذوف ہیں، ما زکا منکم من احد ابدا. مدارس میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلالین، اس تفسیر کی خوبی ہے کہ وہ جو چیزیں محذوف ہوتی ہیں عبارت میں قرآن مجید میں، وہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، تو حقیقت میں تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے متن کی بڑی عمدہ وضاحت اور تشریح ہے، تو مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلالین، تو اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ بریکٹ میں صاحب لکھا ہوگا کہ درمیان میں کیا الفاظ محذوف ہیں. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جس نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو بے شک وہ تو فحاشی اور برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اسی کی پٹی پڑھاتا ہے. میں اس سے پہلے جہاں جاب کرتا تھا، ایک دن میرا غصہ آیا، ایم ڈی کی طرف سے لیٹر آیا، اینول فنکشن ہوگا اسٹاف کا، اور اس میں آپ بھی آئیں اور اپنی بیگمات کو بھی لے کر آئیں, لیکن کوشش کریں بچوں کو ساتھ لے کرنا ہے. بچے ساتھ آتے ہیں بیگمات ان میں لگ جاتی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ گپ شپ بیگمات سے تو نہیں ہو سکتی. اب جب وہ خط آیا تو میں نے اس خط کے اوپر کمنٹس لکھ دیے, ذرا جوش بھی زیادہ تھا اس وقت, میں نے لکھ دیا کہ گولڈن چانس ٹو سی دا وائز آف ایچ اینڈ ادر, وائز آف ایچ ادر, گولڈن چانس ٹو سی دا وائز آف ایچ ادر, اور خط آگے بڑھا دیا. بڑا غصہ ہے, ایم ڈی کو خط بھیج دیا گیا. اچھا ایم ڈی میرے مزاج سے واقف تھے, انہوں نے بجائے خود اسٹیشن کال کرنے کے میرے باس سے کہا متین صاحب سے وغیرہ پوچھے نبی صاحب سے انہوں نے کیا حرکت کی ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کیے متین صاحب, مقصد کیا اس کا ہوتا ہوں, بیویوں کو لکھا ہو بیویوں کو ساتھ لے کر آئے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے کی بیویوں کو دیکھوں لہٰذا اس لیے, مقصد کیا اس کا. خیر اس کا فائدہ یہ تو ہوا کہ متین صاحب اپنی بیوی کو لے کر لے گئے پھر, جو میرے باس تھے. اس کے بعد میں نے نوٹس بورڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ لگا دیا پیپر, اس پہ لکھا میں نے اللہ کا راستہ, اور لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے, ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, پھر لکھ دیا شیطان کا راستہ. یہ آیت لکھ دی, اور بھی جگہ ہے اس طرح کی آیتیں, شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب میں نے کہا فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس راستے پر چلنا ہے, اللہ کے راستے پر کہ شیطان کے راستے پر. نوٹس بورڈ پہ لگا دیا, بہرحال کچھ اس کا فائدہ ہوا, لیکن یہ ہے شیطانی راستہ. شیطان جو ہے وہ فرمایا کہ وہ حکم دیتا ہے فحاشی کا اور برائی کا. اب وہ تیسری بار بات آ رہی ہے, اور جو محسوس تھا وہ کھل رہا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا. بڑی تاکید ہے, احدن اور ابدن دو الفاظ ہیں, کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اور کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, اور لیکن اللہ تبارک و تعالی ہے وہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سنے گا, آپ کے جذبات کو جانتا بھی ہے, کہ اللہ تعالی ہماری عصمت کی حفاظت فرمائے. حدیث کے الفاظ, تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک وہ چیز جو تمہارے دو گھالوں کے درمیان ہے, زبان, اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اللہ محفوظ فرمائے, یہ تم سے بہت بڑی غلطی ہوتی رہتی ہے. اور دوسرا فرمایا وہ چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے, یعنی شرمگاہ, اس کا مس یوز نہیں ہوگا. بلا یا تم ان فضل منکم, اگلی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت مفتاح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مہاجر صحابی تھے اور انتہائی تندرست تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مستقل مالی اعانت کرتے رہتے تھے. حضرت مفتاح بن اثاثہ اس معاملے میں یہ بھی ملوث ہو گئے, سادہ لو مسلمان, انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کیا ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی بیوی نے یہ کیا حرکت کی, اور ان کے پورے گھر کو بٹا لگا دیا, حضرت کو بٹا لگا دیا. اب ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا, اس نے اس طرح سے مجھے بدنام کیا, میری بیٹی کو بدنام کیا. اس پہ اللہ کی طرف سے آیت آ گئی, ولا یأتم اولو الفضل منکم بسا, اور نہ قسم کھائیں تم میں سے وہ لوگ کہ جو صاحب فضل ہیں, جن کو اللہ نے فضل میں سے دیا ہے, اور وہ جو بڑی وسعت والے ہیں, صاحب حیثیت ہیں, ایوتی اولی قربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں کو اور محتاجوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو, ایسی قسم نہ کھائیں. ولیعفو ولیصفحوا, ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور دیکھی اندیکھی کریں, چشم دوشی کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ بڑا جذباتی انداز ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, جیسے ہم نے کل پڑھا, حضرت یوسف نے معاف کر دیا بھائیوں کو, نبی کریم سے انہوں نے معاف کر دیا قریش کے سرداروں کو. اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے یہ جذبہ اور یہ ہمت اور یہ سعادت. فرمایا کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. جب یہ آیت کا حصہ سنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پکار اٹھے بلا یا ربنا انا نحب، بلا یا ربنا انا نحب، بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں اے ہمارے رب ہم پسند کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم جو ہے وہ واپس لے لی اور دوبارہ سے ان کی مدد شروع کر دی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر، ایسی بھولی بالی عورتوں کے جن کا اس طرف کوئی ذہن بھی نہیں جاتا، ایسی پاکیزہ خواتین کو جو سوچتی بھی نہیں ہے کہ وہ جنسی اعتبار سے کوئی غلط کام کریں گی، تو جو لوگ ایسی بھولی بالی اور صاحب ایمان آزاد پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. ابھی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کا ذکر چل رہا ہے نا. فرمایا کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاک دامن آزاد اور بھولی بالی غافل سے مراد یہ ہے، اور صاحب ایمان عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنت کیا ہے؟ یہ رحمت کی ضد ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے اور ان پر پھٹکار ہوگی. ان پر لعنتان پھر دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی، جیسے فرعون ہے، قرآن پاک کہتا ہے اس پر لعنت کی گئی. آج لفظ فرعون ایک گالی بن چکا ہے اور دنیا میں کوئی فرعون کا نام عزت سے نہیں لیتا. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. کبھی کسی کافر نے بھی ابو جہل کی تعریف کی ہماری ضد میں؟ ابو نفرت اس سے قائم کی کبھی کسی نے؟ ہماری ضد میں کہہ دیتے ابو جہل بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے اس قسم کے کرداروں پر، اور وہ غالب بن جاتے ہیں دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب ایک ایسا مضمون آ رہا ہے جو قرآن مجید میں اس کے بعد دو مقامات پر اور آتا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے، پھر سورہ یاسین میں آتا ہے، اور پھر ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ آتا ہے سورہ حمیم میں، سجدہ میں. فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، اس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں. تشہد علیہم علا، اس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں. وایدیہم، اور ان کے ہاتھ. وارجلہم، اور ان کے پاؤں. بما کانوا یعملون، اس عمل کے بارے میں جو کہ وہ کرتے رہے. سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ آدمی اس وقت جو ہے وہ شکایت کرے گا اپنی کھالوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے، اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے، کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. سورہ یاسین میں آتا ہے کہ مور لگا دیں گے ہم ان کے منہ پر، الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے. تو فرمایا کہ اس روز ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں جو وہ کرتے رہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ دے گا، بالکل صحیح صحیح پورا پورا بدلہ دے دے گا. ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی واضح حق ہے. اب اس کے بعد اس سلسلے کی آخری آیت ہے، لیکن یہاں پر بھی جو بات ہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہے، قانونی لحاظ سے نہیں ہے. فرمایا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی پیرس پاکیزہ بھی ہوتے ہیں اور پیرس خبیث بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو خبیث عورتیں ہیں، برے کردار کی عورتیں ہیں، یہ اسی قابل ہیں کہ ان کی شادیاں خبیث مردوں سے ہوں. تو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. وطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ البتہ اس آیت کا ایک ترجمہ اور بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں خبیثات سے مراد گندی باتیں ہیں، یعنی الکلمات الخبیثات، یہ گندی باتیں، کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، گالیاں دینا، بہودہ لطیفے سنانا، بہودہ ڈرامے، بہودہ فسانے، بہودہ خبریں، ان کو پھیلانا۔ تو فرمایا کہ یہ بہودہ باتیں بہودہ مردوں کے لیے، یعنی جو خود بہودہ ہوگا وہ بہودہ ہی باتیں کرے گا، والخبیثون للخبیثات، اور بہودہ لوگ ہیں ہی بہودہ باتوں کے لیے۔ وقت یہ بات للطیبین، اچھی باتیں، پاکیزگی کی باتیں، شرم و حیا کی باتیں، ایمان کی باتیں، یہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد وہ ہے ہی پاکیزہ باتوں کے لیے، ان سے اچھی باتیں ہی ان کی زبان سے نکلیں گی۔ اس لیے آگے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ وہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگتے ہیں ایسے پاکیزہ لوگوں پر، یہ ان جھوٹے الزامات سے بری ہیں، بے تعلق ہیں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی بھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دو رکوع ختم ہوئے، ان دو رکوعوں میں ایک واقعہ اور اس کے پوری تفصیلات تھیں۔ اب جو چوتھا رکوع ہے، چوتھا رکوع اور آٹھواں رکوع، یہ دو رکوع اس صورت میں ہیں گھر کے پردے سے متعلق، چوتھا رکوع اور اس کے بعد پھر آئے گا انشاءاللہ آٹھواں رکوع۔ اب گھر کے حوالے سے جو پردے کے احکامات اللہ نے دیے، تو پہلے کسی کے بھی گھر میں داخلے کے آداب بتائے کہ کسی گھر میں کیسے جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا کچھ اور گھروں میں، یعنی گفتگو ہے دوسرے کے گھر کی، نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے کے گھروں میں، حتیٰ تستانسو، جب تک کہ تم اپنی پہچان نہ کرا لو، وہ جو کہتے ہیں انس ہو جائے اور آدمی جو ہے وہ اپنے پہچان کرا لے، تو جب تک اپنی پہچان نہ کرا لو، نمبر ایک، اور نمبر دو، وتسلموا علی اہلھا، اور جو گھر والے ہیں ان پر سلام نہ بھیج دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ یہ معاملہ بار بار ہوتا ہے، لہذا اس ہدایت کو یاد رکھو۔ تو آداب یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر پر جائیں تو سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم۔ گھر چھوٹے چھوٹے تھے، آواز اندر چلی جاتی تھی، اب اگر تین بار بھی سلام کہا اور کوئی نہ آیا تو پھر آپ چلے جاتے تھے۔ اور آپ نے سلام کیا اور کسی نے پوچھا کون ہے، تو آپ یہ جو سلام پہلے کر چکے ہیں، اب اپنی پہچان کراتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میں ہوں محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ آئے اور آ کر آپ نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا میں ہوں، تو آپ نے فرمایا میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یہ میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بتاؤ، اپنی پہچان کراؤ، قرآن کا حکم ہے۔ اسی طریقے پر حکم یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ آج کل تو سلام سے تو نرواز بھی پہنچے گی، تو تین بار بیل دی جائے، یہ اصل میں ہے، اور پھر جب کوئی اندر سے پوچھے کون ہے تو پہلے سلام کریں اور پھر اپنا نام بتائیں کہ فلاں ہوں جو کہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ آپ ذرا ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے دروازے سے، ایک شخص آپ کے گھر پر آیا، دروازے کے اوپر سے جھانک رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں آ جاؤں، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے، اصل پردہ تو نظر کا پردہ ہے، جب نظر ہی داخل ہو گئی اب پھر کس بات کی اجازت، تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے ہٹو۔ اسی طریقے پر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس نے آ کر کہا کہ میں آ جاؤں، میں گھسا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو طریقہ نہیں پتا، اپنی قریب سے جا کے اس کو سمجھاؤ کہ پہلے سلام کرے، اپنا تعارف کرائے اور پھر اجازت مانگے کہ الجو نہ کہے الجو میں گھساؤں نہیں بلکہ کہے ادخلو کیا میں داخل ہو جاؤں, تو انسان مہذب انداز سے اندر آنے کے لیے بھی الفاظ استعمال کرے. اچھا یہ تو ساری باتیں ہیں دوسروں کے گھروں کے لیے. البتہ احادیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے. آپ نے فرمایا ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں صرف میری ماں ہے تو کیا میں اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی اجازت لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ تم کسی وقت اپنی ماں کو نامناسب حالت میں دیکھو, وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہے اور تم اچانک پہنچ جاؤ. تو اپنے گھر میں بھی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر داخل ہو تو اپنے آمد کی کسی طرح سے اطلاع کر دے, زور سے کھانسی کرے, زور سے قدم مارے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آ رہے ہیں. اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے. بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کی جائے, کوئی ہوتی ہے پرائیویسی کی بات, اگر آپ اچانک پہنچ گئے تو کیا ہوگا, ان کو ایک دم جو ہے وہ شرمندگی ہوگی کہ کیا یہ آ گیا, یہ اس نے یہ بات سن لی ہے. ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ کسی آپ ہی کی کسی بات پر اعتراض کر رہے ہو کہ یہ آدمی کچھ زیادہ ہی اب دین کی طرف مائل ہو گیا ہے, گھر پہ وقت نہیں دیتا, بس ہر وقت یہ مولوی کے ساتھ لگا رہتا ہے. آپ اچانک پہنچے تو کیا ہوگا, ان کو اس سے کیا ہوگی, ایک شرمندگی ہوگی. تو کیوں کسی کو شرمندہ کیا جائے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے آدمی زور سے کھانسی کرے یا کسی طرح سے اپنی آمد کا سے ان کو مطلع کر دے. اس کے بعد بلکہ ایک پیارا واقعہ آپ کو میں سنا دوں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا جس سے پہلے بھی ذکر آیا, حضرت کے رئیس تھے, اللہ کے حضور ان کے گھر پر گئے اور کہا السلام علیکم, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ کہا السلام علیکم, جواب نہیں آیا. پھر کہا السلام علیکم, جواب نہیں آیا. آپ چل پڑے, وہ بھاگ کے باہر نکلے اور کہا تشریف لائیے. آپ نے کہا میں نے تین دفعہ سلام کیا, تم نے جواب ہی نہیں دیا. کہا کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ ہیں, ہم چاہتے تھے کہ آپ کی مبارک زبان سے ہمارے گھر والوں کے لیے بار بار سلامتی کی دعائیں نکلے. ہم اس طرح سے خاموش تھا کہ آپ سلام کرتے رہے, ہمیں دعائیں ملتی رہے اور باقی جو ہے وہ آئی تشریف لائیے. اچھا جی, اب اگلی آیت, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر تم وہاں پر کسی کو نہ پاؤ, فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, تو اس گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اور اگر تم سے کہا جائے کہ بھائی لوٹ جاؤ, فَرْجِعُوا, بس لوٹ جاؤ, هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اگر تو میں نے پہلے سے کسی سے اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے, اب میں اس کے گھر پہ پہنچ جاؤں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مجھے وقت دے, لیکن بعض اوقات ہم اچانک پہنچ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں بھائی نہیں, میں اس وقت مصروف ہوں, میں نے ٹائم کسی اور کام کے لیے اپنا مختص کر رکھا ہے, یا میں نے کسی اور کو ٹائم دے رکھا ہے, میں اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا. تو پھر فرمایا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ لوٹ جاؤ اور کوئی ناگواری محسوس نہ کرے. یہ نہ ہو کہ ہم چاہیں کہ ایک آدمی ہر وقت ہمارے استقبال کے لیے بہتر ہے, میں جب چاہوں جا دھمکو اور وہ میرا استقبال کرے. اور اگر آپ نے زبردستی کی کہ نہیں جی نہیں بس مجھے تو آپ کا ٹائم چاہیے, بس دس منٹ دے دیں, دس منٹ دے دیں, تو اب چونکہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے ولنگ نہیں ہے, تو ممکن ہے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے جس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہو جائے اور ایک دلوں کے اندر ایک جو ہے وہ کدورت پیدا ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر وہ منع کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ واپس آ جائے, اسی میں خیر ہے, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. لیکن آپ خود سوچیے کہاں اللہ کے یہ احکامات اور کہاں ہمارا طرز عمل. ہم کسی کے یہاں پہنچتے ہیں وہ ملاقات سے انکار کرتے ہیں, جی بڑا تکبر آ گیا اس میں, اسی جب وہ بات ہی نہیں کرتا, میں گیا اور اس نے اور جو ہے وہ باتیں سناتے ہوئے اور ناراض ہوتے ہوئے آ جاتے ہیں. قرآن کا حکم یہ ہے جب تک اجازت نہ ملے مت داخل ہو, اور اگر کہا جائے تو لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ہاں ایک ایکسپشن ہے, وہ کیا, لیس علیکم جناحن, ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تدخلوا بیوتن, کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو, غیر مسکونہ, جہاں پر کوئی رہتا نہیں, کوئی پبلک پلیس ہے, وہاں پر کوئی فیملی نہیں رہتی, اصل تو معاملہ پردے کا ہے نا, ایسا نہ میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں اور پھر خواتین سے آمنا سامنا ہو جائے. تو اصل یہ حکم کس کے لیے؟ پردے کے حوالے سے. تو کسی گھر میں کوئی فیملی نہیں رہتی, مثال کے طور پر کوئی سرکاری دفتر ہے یا کوئی تجارتی ادارہ ہے, تو کوئی بھی ایسی پبلک پلیس ہے, کامن پلیس ہے, کوئی کمیونٹی سینٹر ہے, کوئی شادی ہال وغیرہ ہے جہاں پر آپ آفس میں جا رہے ہیں کوئی بکنگ کے لیے, وہاں پر کوئی فیملی نہیں رہتی, تو فرمایا پھر کوئی گناہ نہیں ہے. فیہا متاع لکم, اور اس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کا سامان بھی ہے. مراد کیا ہے؟ خامخواہ گشتیں کرتے پھرو اور ٹائم برباد نہ کرو, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. تو جو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس ان کو بڑا شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا, بلا مقصد گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جیسے بڑا افسوس ہوتا ہے منا میں 3 دن کا قیام ہے, حکم یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اب وہ ذکر نہیں کر رہے ہوتے. ذرا چل کے دیکھیں ترکی والوں کے کیمپوں کے اندر کیا کیا سہولتے ہیں, ذرا دیکھیں انڈیا والے کیمپوں میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر بھی گھومتے رہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو پسندیدہ نہیں ہیں. فرمایا بشرطے کہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی فائدے کا سامان ہے تو تم غیر آباد گھر میں داخل ہو سکتے, کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین, اے نبی کئی مومن مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یہ حکم اصل میں گھر کے لیے ہے. ہم باہر نگاہیں نیچے لے سکتے آپ, وہاں تو آپ نے چلنا ہے تو ٹکرا جائیں گے کسی سے. تو اصل حکم یہ ہے. باقی وہ جو حکم ہے نظروں کی حفاظت کا, وہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اگر نامحرم پر پہلی نظر پڑ جائے اتفاقاً تو وہ تو معاف ہے, لیکن جان بوجھ کے اگر دوبارہ دیکھا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے یہ. لیکن اصل گھر میں کیا ہے؟ گھر میں آپ بھی ہیں, آپ کی بہن بھی ہے, جوان بہن ہے, بلا شبہ رشتہ پاکیزہ ہے, لیکن بھارت کشش تو ہے نا مرد اور عورت میں. تو حکم یہ ہے کہ بہن کو بھی مت دیکھو, جس بستر پر جوان بہن بیٹھی ہو وہاں پر تو مت بیٹھو. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمایا. تو فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. بھیا فضو فروجہ ہوں, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو وہی ہے جو اس سے پہلے آیا کہ رانوں کے درمیان جو شے ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی شرم گاہ کا غلط استعمال نہ ہو. 2 ہی صورتیں ہیں جن کی لذت کی. ایک صورت ہے نکاح, بیوی کے پاس جانا, اور دوسرا یہ ہے کہ اتفاقاً رات کو سوتے ہوئے احترام ہو جائے بس. اس کے علاوہ اگر خود شعوری طور پر وہ مادہ تولید خارج کرنے کی کوشش کی تو یہ گناہ ہے. یہ جو حرکت ہے کہ ہم جنس پرستی ہو یا استمنا بالید ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اور ایسے لوگوں کو ملوم قرار دیا گیا ہے. البتہ ایک ایکسپشن ہے, خیر چھوڑیے وغیرہ, پرائیویسی کی بات ہے, لیکن عمومی طور پر بات یہی ہے کہ صرف اس کی اجازت ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اپنے ان جذبات کی تسکین کا سامان کرو. تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے, اور وہ مفہوم یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانا, یعنی یہ ہے 70 کے احکامات. 70 کے احکامات آپ جانتے, مرد کا 70 کیا ہے؟ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کا جسم کا حصہ. تو کوئی ایسا کپڑا پہنا جائے کہ جو کم از کم ہمارے اس حصے کو چھپا دے, ناف سے لے کر گھٹنوں تک, نمبر 1. نمبر 2, وہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے یہ آزا نظر آ رہے ہوں. بعض اوقات کپڑا باریک ہوتا ہے اور اس سے وہ آزا جھلک رہے ہوتے ہیں. نمبر 3, وہ کپڑا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ سارے آزا اور خد و خال اور کنٹورز نمایاں ہو رہے ہوں. تو یہ جو ٹائٹ قسم کی پتلونیں ہوتی ہیں, یہ اصل میں اس حکم کی خلاف ورزی ہے کہ اس میں آدمی کے سارے اعضا نمایاں ہو جاتے ہیں. آدمی جھکتا ہے, رکوع میں سجدہ کرتا ہے, تو اور وہ چیزیں جو ہے وہ پینٹ کھینچتی ہے اور چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں. اور اگر خدا نہ خاصا اس پہ کسی کی نگاہ پڑ جائے تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ایک سفلی جذبات ہے جو کہ مشتعل ہوتے ہیں. تو یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا ہم تنہائی میں سطر کھول لیں؟ آپ نے فرمایا بلا ضرورت مت کھولو، ضرورت کے تحت تو آپ نہا رہے ہیں اور فراغت حاصل کر رہے ہیں، کسی تقاضے سے تو مجبوری ہے، یا یہ ہے کہ اس سیکشن پر وہ ہو جائے گا طبی نقطۂ نگاہ سے ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کوئی چیز واللہ والا، میرے تو وہ تو مجبوری ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے بھی پردہ کیا جائے. تو تنہائی میں بھی آدمی کو اپنا سطر کھولنا نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص مردہ ہو یا زندہ ہو اس کے سطر کو مت دیکھو. تو یہ وجہ ہے کہ ہم جب کسی میت کو غسل دیتے ہیں تو اس دوران بھی اس کے سطر کے اوپر ہم نے چادر ڈالی ہوتی ہے. جو چادر ملتی ہے یہ رفائی اداروں سے کفن کے ساتھ وہ بڑی باریک ہوتی ہے، اس پہ آپ جب پانی ڈالتے ہیں تو آزاد نمایاں ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ویسے دو چادریں ڈال دیا کریں یا اپنے گھر سے کوئی چادر لے لیں تاکہ پورے غسل کے دوران اس کا سطر کیا ہے وہ چھپا رہے. اچھا جی، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس کاریگری سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یصنعون کاریگری، کہ بعض اوقات ظاہری طور پر کوئی حکم پورا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اندر خانے حکم کی روح مجروح ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کاریگری. ایک ہوتا ہے یعملون، ایک ہوتا ہے یصنعون. یصنعون کے اندر ہیلا اور کاریگری آ جاتی ہے. لباس میں نے پہنا ہوا ہے جو ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک لیکن باریک ہے یا بڑا چست ہے، تو یہ اصل میں کیا، یہ کاریگری آ گئی کہ بظاہر حکم پورا ہو رہا ہے لیکن اصل مقاصد حاصل نہیں ہو رہے. اب اس کے بعد پانچ احکامات آ رہے ہیں اگلی آیت میں خواتین کے لیے. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی کہیے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچا رکھیں، یعنی وہ بھی نہ دیکھیں اپنے محرم مردوں کو، اپنے جوان بھائی کو، جس سے بھی کوئی ظاہر بات ہے کہ جوان ہے اور کوئی جس کے اندر کے جنسی اعتبار سے کوئی کشش ہو سکتی ہے. وہ یا فضنا فروجہن، نمبر دو، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مراد یہ ہے کہ جنسی اعتبار سے بے راہ روی اختیار نہ کریں، جنا نہ کریں، ہم جنس پرستی نہ کریں، یا دوسرا مفہوم کہ اپنے سطر کی حفاظت کریں. خاتون کا سطر کیا ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں تک، اور ایک روایت میں دونوں پاؤں، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم سطر ہے، لہذا اس کو بچہ پورا جسم چھپانا ہے، یہاں تک کہ اپنے والد سے بھی، اپنے جوان بیٹے سے بھی، اپنے جوان بھائی سے بھی اس کو اپنے بال بھی چھپانے ہیں. یعنی صرف چہرہ کھول سکتی ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں. البتہ خاتون کا سطر خاتون کے لیے وہی جو مرد کا سطر ہے. جب خواتین ہی کسی مرحوم خواتین کو غسل دیتی ہیں تو وہ پھر صرف ناف سے لے کے اور گھٹنوں تک کا جسم کا حصہ چھپاتی ہیں. خاتون کا سطر خاتون کے لیے یہی ہے، لیکن خاتون کا سطر محرم مرد کے لیے کیا ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں. حجاب کا حکم یہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے گی یا نہ محرم مرد کے سامنے آئے گی، اب اس کے بعد وہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی. چہرہ بھی چھپانا ہی چھپانا ہے. پہلے خاتون نے سوال کیا ہے کہ کیا ہاتھ بھی چھپائے گی یا پاؤں بھی چھپائے گی، تو اس میں عظیمت کی راہ تو یہی ہے، محفوظ رستہ تو یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں بھی گیس پہنے اور اپنے پاؤں کے اندر بھی موزے پہنے. لیکن بعض فقہاء نے اس میں رعایت دی ہے، کیونکہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ خاتون آئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اللہ کے رسول کو چیز دی. آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا تو آپ نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ تمہیں اس ہاتھ میں مہندی لگا لیتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بناؤ سنگار خاتون کر سکتی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتون پردہ تو کرتی تھی لیکن ان کا ہاتھ اللہ کے رسول نے دیکھا. تو بعض فقہاء کہتے ہیں کہ چہرہ تو چھپانا ہی چھپانا ہے حجاب میں، لیکن ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا عظیمت یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے. لیکن بہرحال ایک رعایت اس کے اندر موجود ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں نہ چھپائے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو خاتون کو یہ دونوں جسم کے اعضا بھی چھپانے چاہیے. فرمایا نمبر تین ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, اور وہ اپنی زین زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو. یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود ظاہر کر دے, الا ما اظہرنا منہا یہ الفاظ نہیں ہے, بلکہ جو از خود ظاہر ہو. اب اگر ایک عورت کا قد کاٹ اونچا ہے اور پرکشش ہے, اس کو تو کہیں لے کے جا نہیں سکتی وہ, پھر عورت کی چال میں بھی مرد کے لیے کشش ہوتی ہے, اب وہ کیا کرے, اس کو تو بدل نہیں سکتی وہ. پھر عورت کا جو بیرونی لباس ہے اس میں بھی مرد کے لیے کشش ہوتی ہے, اس کو تو چھپا نہیں سکتی, تو لہٰذا وہ تو مجبوری ہے. ڈاکٹر سمیع صاحب ہمارے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بڑی زوردار کشش ہے خاتون میں مرد کے لیے. وہ کہتے ہیں آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے اگر 100 مرد گزر جائیں تو آپ نوٹس نہیں لیں گے, اور اگر ایسا تو کوئی خاتون گزر رہی ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ تو ہے بالکل بڑی زوردار ایک کشش ہے. تو خاتون کا جو ظاہری بیرونی لباس ہے وہ بھی اس میں بھی کشش ہے, لیکن اس کو تو چھپا نہیں سکتی وہ. تو فرمایا کہ خود سے شعوری طور پر ارادے سے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے مگر وہ جو از خود ظاہر ہو. نمبر چار ولیضربنا بخمرہن علی جیوبہن, اور چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے اونیاں ڈال لیں. سینے کے ابھار میں بھی مرد کے لیے کشش ہوتی ہے, تو گھر میں خاتون اپنے سینے کے ابھار کو چھپائے گی, ایک اضافی کپڑا جسے خمار کہتے ہیں وہ ڈالے گی اپنے سینے پر, اس کا بکل مارے گی. باہر نکلے گی تو جلباب ہے, وہ تو بڑی چادر, اس کا ذکر کر پڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ خمار کا ذکر ہے. اب اس کے بعد پانچواں حکم ولا یبدین زینتہن, اور ان کو چاہیے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, الا لبعولتہن سوائے اپنے شوہروں کے سامنے, او آبائہن یا اپنے باپ کے سامنے, او آبائے بعولتہن یا اپنے خادم کے باپ کے سامنے, او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے, او ابنائے بعولتہن یا اپنے خادم کے بیٹوں کے سامنے. یعنی جو سوتیلے بیٹے ہیں, شوہر کی کوئی پہلی بیوی سے اولاد ہے وہ بھی اس کے لیے محرم ہے, او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے, او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے, او نسائہن یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے سامنے, او ما ملکت ایمانہن یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں, اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا مردوں میں سے وہ کام کرنے والے خادم کہ جن کو عورتوں کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں, اب قسم الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے کے جن پر عورتوں کے پوشیدہ معاملات ظاہر نہیں ہوئے. اب یہاں زینت سے مراد کیا ہے, چہرہ کا پردہ نامی کتاب میں آپ کو تمام مفسرین جتنے بھی جلیل قدر ہیں چاہے وہ قدیم ہو چاہے جدید ہو آپ کو مل جائے گا کہ وہ زینت میں چہرے کو شامل کرتے ہیں, اس لیے کہ انسان کی شخصیت کا آغاز کیا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ہوتا ہے. کسی آدمی کی خوبصورتی کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں, اس کے چہرے سے کرتے ہیں. آپ اس کی ذہانت کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں, اس کے چہرے سے کرتے ہیں. تو تمام جدید و قدیم مفسرین نے زینت سے مراد چہرہ لیا, یعنی وہ اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی مگر صرف ان لوگوں کے سامنے, ایک تو شوہر ہے اور شوہر کے علاوہ صرف وہ رشتے بتائے کہ جو اس کے محرم ہے. البتہ یہاں پر دو رشتے نہیں آئے, ایک چچا اور ایک ماموں, ان کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں, وہاں پر یہ ذکر آ جائے گا کہ بتایا گیا کون کون سی عورتیں جن سے نکاح حرام ہے, تو وہاں پر بھانجی کا ذکر ہے اور بھتیجی کا ذکر ہے. مزید اللہ کے رسول نے فرمایا اور یہ ذکر بلکہ سورہ نساء کی آیت 23 میں بھی مل جاتا ہے کہ رضائی رشتے دار بھی محرم ہوتے ہیں. رضائی بھائی ہے وہ بھی محرم ہے, سوتیلا بھائی ہے وہ بھی محرم ہے, یعنی یہ دو رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب اگر ایک عورت کا اس آیت پر ایمان ہے تو خود سوچئے کہ اب اس کی زندگی میں مردوں کی دو کیٹیگریز ہو جائیں گی, ایک وہ مرد کہ جو اس لسٹ میں فال کرتے ہیں اور ایک دوسرے مرد جو اس لسٹ میں فال نہیں کرتے. اب اگر عورت سب کے سامنے آ رہی ہے, سب کے ساتھ اس کا معاملہ یکساں ہے, تو کیا اس کا اس آیت پر ایمان ہے؟ کیا اس کے نزدیک کس آیت کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ غور کیجئے, بات بڑی واضح ہے. تو خاتون کو اس آیت کے مطابق اپنا چہرہ صرف کھولنا چاہیے, کن کے سامنے؟ وہ کھولنا چاہیے ان مردوں کے سامنے. باقی کچھ ہمارے جدید قسم کے دانشور ہیں یا کچھ فقہا ہے, ان نے گنجائش نکالی ہے کہ زیب و زینت سے مراد ہے بناؤ سنگار, میک اپ, کہ عورت سادگی کے ساتھ تو نامحرموں کے سامنے بھی آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ, کوئی زیورات نہ پہنے ہو, کوئی خوشبو نہ لگائی ہو, کوئی پاؤڈر سرخی میک اپ نہ کیا ہو, لیکن میک اپ کے ساتھ اور زیورات کے ساتھ اور اپنے آرائش کے لباس کے ساتھ وہ صرف آ سکتی ہے محرم مردوں کے سامنے. تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے گاندھی صاحب ہے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں, تو کیا جن مخلوط محفلوں میں بیٹھ کر وہ اپنے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کیا ان میں عورتیں اس چیز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں؟ اگر فرض کیجیے یہ کہتے ہیں کہ زیب و زینت سے مراد بناؤ سنگار ہے, تو کیا عورتیں وہاں پر بغیر میک اپ کے آتی ہیں, بغیر بناؤ سنگار کے آتی ہیں؟ ایک مطلب آپ کو معلوم ہے کہ پشاور میں لوگوں نے سائن بورڈ کے اوپر پتھر مار مار کے توڑ دیے تھے, تو اس پر میں نے جلد میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ بھائی ایک تو ہمارے ہاں وہ علماء اکرام ہیں جو کہ چہرے کے پردے کے قائل ہیں اور وہ تصویر کو حرام سمجھتے ہیں, ان کا تو معاملہ ختم ہے, وہ تو سائن بورڈ پر عورت کی تصویر اور پھر اس کا بے پردہ ہونا وہ تو اسے جائز ہی نہیں سمجھتے. میں نے کہا میری اس تحریر کے مخاطب وہ دانشور ہیں جو تصویر کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور جو عورت کے چہرے کے پردے کے بھی قائل نہیں ہیں. میں نے کہا تھا کم از کم وہ جو قرآن مجید کے واضح احکامات ہیں ان کا تو پاس کرے نا, یہ تو مانتے ہیں کہ عورت کا چہرہ اور اس کے ہاتھ اور اس کے دو پاؤں کے علاوہ پورا جسم سطر ہے, تو اگر سائن بورڈ کے اوپر اگر کوئی تصویر دینی بھی ہے تم نے عورت کی تو اس طرح سے دو کہ اس نے اپنے سینے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہو اور اس نے جلباب اوڑا ہوا ہو اوپر اور صرف اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں نظر آ رہے ہوں, کم از کم یہ تو ہو جائے. یہ جو کچھ ہو رہی ہے تو تمہارے اگر طرح یہ بھی غلط ہے, اس کے خلاف تو بولو, لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر اگر اس طرح سے عورت آئے گی تو پھر اشتہار والوں کو تو اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا. لیکن جو چیزیں کامن ہیں اس پر بھی حقانی صاحب کو خط لکھا تھا ایک دفعہ میں نے کہ بھائی جو چیز آپ مانتے ہیں کم از کم اس کا ذکر تو کریں نا, تاکہ یہ بہودگی تو ختم ہو کہ یہ جو نیم اڑیا لباس کے اندر عورتیں اچھل کود رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا ہے ہمارے اندر فیصل میں وہ شرم و غیرت ختم ہو گئی ہے. اسی دن ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی میرے ہاں سے تو اللہ نے ٹی وی کو ہٹایا ہے ایک اللہ کے اپنے خاص کرم کی وجہ سے. ہوا یہ کہ دیہات سے ان کا تعلق ہے, میرے گاؤں سے ایک بری خاتون میرے گھر پہ آئی, بہت کافی عرصے کی بات ہے, ٹی وی کی نشریات شروع ہوتی تھی 5 بجے شام کو, بصیرت کا پروگرام آیا, میں نے ٹی وی کھول دیا, وہ بڑی بوڑھی اماں بہت خوش کہ رہی کتنی اچھی چیز ہے, دیکھو اس پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ تو بہت اچھی چیز ہے, بڑی وہ خوش ہو کر قرآن سنتی رہی. تھوڑی دیر بعد اس پر پھر اصل تماشا شروع ہو گیا, اشتہار آئے لڑکے لڑکے ناچ رہے ہیں اسے کود رہے ہیں. اب جو اس نے شور کیا بھائی یہ تو توہین ہے قرآن کی, ابھی قرآن پڑھ رہے تھے اور ابھی حرکتیں شروع کر دی, اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے بڑوں کے ہاں سے صبح صبح سارا دن گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں باہر جاتی تھی, اور تم نے یہ کیا چیز لیا گھر پہ کہ اس میں بہودہ چیزیں جو ہے اس کی آوازیں باہر جا رہی ہیں؟ ان کی بات مجھے اسٹرائک کر گئی. رات کو جب سارے بچے گھر پہ آئے میں نے سب کو جمع کیا, میں نے کہا بھائی دیکھو اما نے مجھے غیرت دلائی ہے, میرا شروع میں چھوٹا تھا تو ابا بھی قرآن پڑھتے تھے, میری اماں بھی قرآن پڑھتی تھی, بہنیں بھی پڑھتی تھی, سارا دن گھر سے میں گھر میں قرآن کی آواز آتی رہتی تھی. اور اب جب سے مصیبت آئی ہے تو گھر پہ یہ آوازیں آتی ہیں میوزک کی اور جو ہے وہ ناچ گانوں کی اور اس کی. تو اگر تم سب اجازت دو تو میں اس ٹی وی کو گھر سے نکال دوں. کہنے لگے پتہ نہیں اس وقت کیا جذبہ تھا, سب نے کہا نکال دیں, حالانکہ بچے کو زیادہ دیندار نہیں ہے. وہ کہہ رہے وہ دن آج کا دن میرے گھر میں یہ چیز اب نہیں ہے. تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ شرم و حیا کی اقدار ہماری مٹ گئی. فرمایا اب یہاں پر نوٹ کیجئے, جب یہ آیت اتری ہے بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ یہاں پر ذکر ہے اپنے والد شوہر کے والد, اپنے بیٹے شوہر کے بیٹے, اپنے بھائی آگے کیا ہونا چاہیے, ہونا چاہیے شوہر کے بھائی, اس کا ذکر نہیں ہے. تو بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا دیور سے پردہ ہے, آپ نے فرمایا الہم و موتن, دیور تو موت ہے اس سے پردہ زیادہ ضروری ہے. یہ پردے کے احکامات کس لیے ہیں؟ یہ عورت کی ناموس کی حفاظت کے لیے, زنا کا رستہ بند کرنے کے لیے ہے. تو کوئی باہر سے آئے گا اجنبی, اس کے لیے زنا کرنا مشکل ہے, وہ باہر سے آئے گا اندر داخل ہوگا, دیور بادی تو گھر پہ موجود ہے, اور ایسے واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی دیور جو ہے پھر وہ بھابھی کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. میں خود ایسی فیملی سے واقف ہوں کہ جہاں پر یہ مصیبت رہی اور دیور جو پیچھے پڑا رہا تھا بھی ذرا وہ اوباش قسم کا بدماش قسم کا, تو انتہائی مشکل میں رہے جو ہے وہ والدین بھی اور جو ہے بڑا بھائی بھی جس کی بیوی تھی وہ. تو فرمایا کہ دیور تو موت ہے, تو دیور سے پردہ ہے, جیٹھ سے پردہ ہے, تاکہ ناراضگیاں ضرور ہوں گی. آج اگر آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا اور آپ پردہ نہیں کرا رہے تھے, آپ کل سے پردہ کرانا شروع کر دیجئے, آپ کے بھائی ناراض ہو جائیں گے, یہ ہم پہ شک کرتا ہے, یہ ہمیں غیر سمجھتا ہے. میرے ایک ساتھی ہیں انجینئر ہیں, ان کی پرورش کی جو ہے وہ ایک گارجین ہے ان کے, اس کے بعد انہوں نے شادی کرا دی. ان کی شادی کرانے کے بعد جب دلہن گھر پہ آئی انہوں نے پردہ کرایا تو گارجین ناراض کہ میں نے تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے اور تم مجھ سے پردہ کرا رہے ہو دلہن کو. تو میں نے کہا آپ جو مرضی کہیں, آپ میرے گارجین ہیں لیکن اس کے محرم تو نہیں ہے, پردہ تو ہوگا. اور بہرحال اس بات سے علیحدگی ہو گئی, انہوں نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے, نکال دیا. تو بہرحال پریشانیاں تو آئیں گی لیکن شریعت کا حکم یہی ہے کہ دیور سے پردہ ہے. یہاں جو فرمایا اپنی عورتیں, مراد یہ ہے کہ اسی عورت کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آئے جس کو وہ جانتی ہے. اجنبی عورت ہے, نہ جانے کن اداؤں کے ساتھ, کس فیشن کے ساتھ, کن باتوں کے ساتھ آ رہی ہے اور ذہن خراب کر کے جا رہی ہے, تو اس سے بھی پردہ ہے. ڈاکٹر صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں سر سید کا, فکری اعتبار سے اس نے کافی گمراہیاں پھیلائیں, عملی اعتبار سے وہ بڑا مضبوط تھا. اس کی آپ داڑھی دیکھیے, اتنی بڑی داڑھی, آج جو علی گڑھ کے بڑے نام لیوا ہے اور سر سید کے حامی ہیں, داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. پردے کے حوالے سے انتہائی سخت, یو پی کا گورنر کہتا ہے میں آپ کے گھر پہ آنا چاہتا ہوں بیگم کے ساتھ. تو اس زمانے میں تو لوگ انگریزوں کے سامنے بچتے تھے, کوئی اور ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ یو پی کا گورنر گھر پہ آ رہا ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ آ جاؤ, بیوی آپ کی نہیں آ سکتی, ہماری عورتوں کا غیر عورتوں سے پردہ ہے. تو بہرحال غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے. اب یہ جو فرمایا کہ او ما ملکت ایمانہم, اس میں دونوں شامل ہو سکتے ہیں, کنیزیں بھی اور غلام بھی. فقہ حنفی میں اس سے مراد صرف کنیز ہے, کنیز غیر عورت ہوگی تب بھی اس سے پردہ نہیں ہے. البتہ بعض فقہ کہتے ہیں کہ اپنے غلام سے بھی عورت کا پردہ نہیں ہے, لیکن غلام کے اوپر گھر کے ملازم کا قیاس نہیں ہو سکتا. غلام کے اندر ایک مروبیت ہوتی تھی کہ بھائی میں اس عورت کا غلام ہوں, اس کے رحم و کرم پر ہوں, چاہے تو آزاد کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن ملازم کا کی مینٹلٹی اس کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے. آج میں ملازم ہوں, جب چاہوں نوکری چھوڑ دوں اور جب چاہوں میں امتحان سے نکل جاؤں. تو لہذا ڈرائیور اور خانسامہ اس کو غلام پر قیاس کر کے اس سے پردہ نہ کرنا, اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. باقی بعض ہوتے ہیں بڑے سیدھے سادے پرانے ملازمین, بڑے بدو قسم کے سیدھے سادے، اکثر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ان سے فرمایا کہ ایسے مردوں سے پردہ نہیں ہے، یا پھر بچے جب تک وہ چھوٹے اور ان پر ابھی عورتوں کے وہ مخفی معاملات ظاہر نہیں ہوئے، جب ظاہر ہو جائے ان پر پھر کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اچھا معاف کیجئے، اس میں پانچ نہیں بلکہ مجموعی طور پر سات احکامات ہیں، ابھی چھٹا حکم آ رہا ہے۔ فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیولم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں زور سے نہ مارے تاکہ ظاہر ہو جائے ان کی وہ زینت جو چھپی ہوئی ہے، عورت نے پائل پہنی ہوئی ہے یا کوئی اور زیور پہنا ہوا ہے تو زور سے پاؤں مارنے سے کیا ہوگا، جھنکار ہوگی زیورات کی، اور مرد اس کی طرف کیا ہوگا، متوجہ ہوگا، تو آہستہ آہستہ قدم جو ہے وہ اٹھائے، وہ ایسی چال نہ چلے کہ جس سے کلیجہ ہل جائے، جو ہمارے ہاں گانوں کے اندر ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ چلے کس طرح سے، دبے قدموں کے ساتھ چلے۔ اس آیت کے حوالے سے مجھے ایک بات ذہن کے اندر پکی ہو گئی، یاد ہو گئی، مسجد نبوی میں علامہ ناصر شیبانی بہت صاحب علم عالم دین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، چھتریوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، وہ جو چھتریاں بڑی خوبصورت سی ہیں، تو ان کے بیان میں جب بھی کیا شریک ہوتا تھا، ان کی عربی ذرا سمجھ میں آتی تھی، آسان تھی، ان سے کسی نے پوچھا قرآن میں چہرے کے پردے کا ذکر ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا خوبی یہ ہے کہ جواب مختصر لیکن بڑا جامع۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا ہے ولا یضربن بارجلہن لیولم ما یخفین من زینتہن، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زور سے نہ مارے تاکہ جو ان کی مخفی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ جو قرآن مخفی زینت کو بھی چاہتا ہے کہ چھپی رہے، کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ جو زینت کا مرکز ہے وہ کھل جائے؟ بس، اور آگے اگلا سوال لے لیا انہوں نے، قرآن نے چاہتا تمہاری پوشیدہ زینت ظاہر ہو، تو چہرہ تو اصل زینت کا مرکز ہے، کیا قرآن اس کی اجازت دے گا کہ وہ ظاہر ہو جائے؟ اب اس کے بعد آخری حکم، یہ ذرا جامع حکم ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تم سب کے سب اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم میں سے بغیر بیویوں کے ہوں، یعنی جن کی بیویاں مر جائے، یا جو بیوہ عورتیں ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو بھی تمہارے غلاموں میں سے وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری کنیزوں میں سے نیک ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ نیک چال چلن کا غلام ہے کنیز ہے، نکاح کر دو، اگر اس کے چال چلن ٹھیک ہے پھر مت کرو، وہ خام ہے کسی اور کو جا کے پریشان کرے گا اور اس کو ذہنی اذیت دے گا۔ تو بیوہ ہو عورت یا مرد ہو جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ ان کے نکاح کرو، اور جو بھی نیک ہے تمہارے غلام اور کنیزوں میں سے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اس آیت کا درس دینے لگے تو معلوم ہوا کہ میری اپنی گھر پہ بیوہ بہن موجود ہے، ان کے پاس گئے، کہا کہ جو ہے وہ بی بی مجھے آج اس آیت کا درس دینا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا مجھ سے کہ ہمیں تو واضح نصیحت کر رہے ہو اور تمہاری اپنی بہن گھر پہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو ان کے ہاتھ جوڑے کہ میں آپ سے کہتے ہوئے درخواست کر چکا ہوں، میری بات مان لے، آپ نکاح پہ راضی ہو جائیں۔ تو وہ نکاح پہ راضی ہوئی، پھر آ کے شاید کا درس دیا۔ اور ویسے بھی قرآن کا حکم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزوں میں جلدی کرو، ایک جب ایک آدمی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، اگر اس نے گناہ کیا تو گناہ کا ایک وبال ماں باپ پہ اوپر آئے گا کہ تمہارا بچہ یا بچی اس قابل ہو گئے تھے تم نے نکاح کیوں نہیں کیا۔ ہاں شکل یہ ہے کہ آدمی کوشش کر رہا ہے رشتہ نہیں ملتا مناسب، پھر تو ازر ہوگا۔ نمبر دو، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین فوری کرو، او جی رکھی ہوئی ہے میت سرد خانے میں، دو دن بعد لندن سے فنا آئے گا اور چار دن بعد اٹلی سے فنا آئے گا اور پھر اس کے بعد دفن کریں گے، نہیں۔ نمبر تین، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر نماز پڑھ لیا کرو۔ تو فرمایا کہ نکاح کرو، بیوہ کا بھی اور ان کا بھی جو کہ تم میں سے جن کی بیویاں مر جائیں اور اپنے نئے غلاموں اور کنیزوں کا بھی. اب یہ بات آ رہی ہے غلاموں اور کنیزوں کے لیے, نوٹ کیجئے ورنہ پھر اگلی آیت میں آپ کو کنفیوژن ہوگا. غلام و کنیزوں کے لیے فرمایا وہ یقون فقرا, اگر وہ غلام یا کنیز فقیر ہے ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں, یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل میں سے غنی کر دے گا. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو غلاموں کنیزوں کی ناداروں کی مدد کرتے رہتے ہیں. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. البتہ آزاد مردوں کے لیے حکم کیا ہے, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, البتہ اپنے آپ کو روکے رکھے وہ لوگ جو کہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے. ہاں ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اب اس کی مالی حیثیت ہے نہیں کہ مہر دے سکے یا بیوی کے اخراجات پورے کر سکے, تو فرمایا کہ اپنے آپ کو روکے رکھے. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو بھی تم سے مکاتبت چاہے آزادی چاہے, غلام یا کنیز کہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں میں محنت کر کے آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا اپنی آزادی, وہ چاہے کہ میں خرید لوں پیسے دے کر, تو فرمایا فقاتبوہم, تو تم ان کو آزادی دے دیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم انہیں بھلائی پاتے ہو, تمہیں معلوم ہو کہ آدمی شریف ہے آزاد ہو کر معاشرے کے لیے کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا, ابھی تو میرا غلام ہے میں نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے تو آزاد کر دیا تو فساد مچائے گا, پھر نہیں. اگر شریف ہے اس میں بھلائی ہے تو فرمایا کہ ان کو آزادی لکھ کے دے دیا کرو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور ان کو دیا کرو اس مال میں سے جو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, کچھ خود بھی ان کی مدد کر دو. تمہیں پیمنٹ کرنی ہے کتنی, ایک لاکھ کی, تو چلو میں نے 10,000 چھوڑ دیے. یا کوئی اور غلام ہے آزادی چاہتا ہے, اس نے پیمنٹ کر دی اپنے مالک کو 1,00,000 کی, تو آپ اس کو کچھ پیسے دے دیں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنن, جبکہ وہ پاک رہنا چاہتی ہیں لیکن مجبوری ہے اور تم پیشہ کرا رہے اپنی کنیز سے. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تاکہ تم اس کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرو. مَن يُكْرِهُنَّ, اور جس نے ان کے ساتھ زبردستی کی, زبردستی انہیں بدکاری پر مجبور کیا, یہی سے وہ مسئلہ آتا ہے جو خواہ نے لیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زنا بے جبر ہوا ہے تو پھر خاتون کو سزا نہیں دی جائے گی, اس پہ حد جاری نہیں کی جائے گی. تو فرمایا یہ جو حدود آرڈیننس میں جھوٹے الزامات لگائے گئے کہ جی زنا بے جبر خواتین کے ساتھ ہوئے اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا اس لیے کہ ان کا حمل ثابت ہو گیا, یہ وہ, تقی عثمانی صاحب دسمبر سن 2006 میں آئے تھے اے آر وائی میں, فاروق بھائی بیٹھے, انہوں نے مجھے ان کا پورا وہ انٹرویو ای میل کر دیا تھا, میں نے دیکھا تھا اپنے کمپیوٹر پر, تو انہوں نے کہا تھا ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا, یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی خاتون کو ایسی سزا دی گئی ہو کہ اس کے ساتھ جناب جبر ہوا. اور انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی جو شریعت میں ہے کہ اگر جناب جبر ہوگا تو پھر خاتون کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. وَمَن يُكْرِهُنَّ, تو جس نے ان خواتین کو مجبور کیا, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں. ایک ہوتا ہے آیات مبینات, واضح آیات, ایک ہے مبینات اسم فاعل, یعنی باتوں کو واضح کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں. بالکل کھلا وہ آیتیں جو اصل احکامات کو واضح کر رہی ہیں وہ نازل کر دی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور کچھ ان لوگوں کا حال بھی نازل کر دیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں, اچھے لوگ بھی تھے اچھا انجام ہوا, برے لوگ بھی تھے انجام بد سے دوچار ہوئے. وہ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت نازل کر دی ہے متقیوں کے لیے. اب انشاءاللہ ہم وقفہ کریں گے, آپ کے لیے چائے اور بسکٹ وغیرہ آ گئے ہیں, انشاءاللہ پھر وقفے کے بعد آگے انشاءاللہ بڑھیں گے.
بیٹری نکل جائے.
اچھا, اللہ کا منظور ہے.